We request all the brothers to move forward, please, inshallah ta'ala. The closer we come to the front in the pulpit, the more Allah ta'ala will bless us. So all the brothers, please come closer. Unless you intend to continue performing prayer, then it's different. I request Mufti Anas Sahib to come forward and bless the gathering with a recitation of the glorious Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.
ما شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى giving barakah in his voice and his ilm and amal as well. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Very quickly, before Mufti Sahib begins the main program, just like to congratulate and welcome every single person that's come, especially those people who are related or those people who have
any connection with the children that are graduating today, whether it's the girls or whether it's the boy that's becoming Hafiz. It's a very, very great honor to have a person in your family that has studied the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and who have a direct link from them all the way to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala's mercy comes down upon these houses and these families. Very briefly, just so that everybody are aware of our madrasa started, of course, as we know, a very long time ago. We've had many, many elders that have already left this world. Allah subhanahu wa ta'ala bless their graves. Allah ta'ala forgive their shortcomings. Allah ta'ala elevate their statuses. But it's a lesson for all of us that what they did when they were alive, even though those people who are local or a bit older, you'll know our masjid was very small. But whatever they could do in their capacity, they still managed to do. And today we're seeing the fruits of their efforts. Being in this world, of course, is temporary. We should try and do those actions that inshallah, even after we pass away, even if we don't see them prosper now, inshallah, when we're in our graves, we'll see the rewards that we get because of the efforts that we've done today. Alhamdulillah, in our madrasa, we have just over or around about 600 students. The students can start from around about 4 years old, and we have the students all the way until past their 20s and even 22, 23 years old. We even have certain women who are in the alim class that are already married. Some even have children as well. Alhamdulillah. And the purpose why we kept it for an open age, on the boys' side, we have boys that are 19, 20, 21. Some are even working. Some are in university. Some are graduates already. They finished their university courses. But alhamdulillah, they're still coming. And we try to do this so that the children stay in a good environment, because as we know what happens outside, there's all sorts of filth and fitna that people are trying to lead people astray. So as a madrasa, we try to accommodate the every single type of person, whether boy or girl, whether they're older, whether they're younger. And this also, again, we learn that studying is not only for children. If you look at the Sahaba and in the seerat when we pray, we see most of the Sahaba, or majority, many of them, when they accepted Islam, they were already adults. We have Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, we have Hazrat Umar, Hazrat Uthman radiallahu ta'ala anhuma. They were already adults. But still they studied and they studied and they studied, and we have many, many narrations that have been narrated through them. So the knowledge never ever stops. It's not only for children. But at the same time, we need to remember the maktab system is like a fortress for our iman. Our iman is so valuable that on the day of judgment, unless you've got iman, you will never ever have entry into Jannah. It doesn't matter who decides to intercede for you, or whichever type of children you have, or brothers, or friends, or colleagues you might have. Nobody will be able to do nothing for you if you don't have iman. If you've got iman, even if your actions lacked, then inshallah, through certain individuals, intercession is possible, and Allah Ta'ala's mercy can come upon you if Allah Ta'ala wills. But if you die without iman, then there's no hope, there's no chance. And this is our belief as Muslims. So, and because iman is so strong, so important, we need to make sure that we've safeguarded our iman. And the way we safeguard our iman is by attending those places that help us to keep our iman strong. And from these, our akabirin, Allah subhanahu wa ta'ala bless all and every single one of them, they introduce this maktab system. And through the maktab system, many people over here, for example, after they've left their maktab, many of us have probably never studied again. But still, whatever we learn in our maktab life, in them 5-10 years that we spend, half of the times messing around, half of the times in the toilets, but them few years that we spend, that knowledge and that little booster has kept us upon the straight path until today. And inshallah, it'll keep us on the straight path until we pass away. So these maktabs are very, very, very important. for anybody thinking, oh, we should leave our maktab because we finished our Quran, that's the end of it. This isn't the ideology, this isn't the mentality that we should be thinking. Those parents who don't admit their children into maktab system and think, oh, I'll teach them at home, it doesn't matter. Okay, it's very important that the child is secure from all the fitna from outside and they come in a good and nice pious company. And just before I finish, because of course today is for Bukhari Sharif, there's two people that I really want to remember. And without them two, I think all of this probably would not be possible. Or three people. The first one, of course, is Sheikh Saab, Sheikh Muslihuddin, Sheikh al-Hadith of Markaz. We all usually know him as Sheikh Saab. It was through his mashwara and through his du'as and his tawajjuh that alhamdulillah we started this alim class. And alhamdulillah, the teachers began to try and put effort behind through his mashwara. And one thing, of course, I didn't study under him, but one thing I learned from him is very important, I think I want to share today. When just before Sheikh Saab passed away, he came to Bradford. He came here, he was here for almost 5, 6, 7 hours that day. And we went to different people's houses that he knew. And one of the houses we were at, we were sat there, Sheikh Saab was resting, and we were just talking amongst ourselves. And whilst we were talking, we mentioned Sheikh Saab's biography. So now Sheikh Saab asks me, oh, have you read the biography? So I replied to Sheikh Saab that I ordered the biography, but it hasn't come, and it's been over a month, and it still hasn't come yet. And straight away, Sheikh Saab became as though like he was under pressure. And he straight away, he phoned his son, and he said, why haven't you sent this book? Send it ASAP. Why? And one thing I learned from here is, Hukukul Ibad. Hukukul Ibad is so important. Hukukul Ibad means to do something bad to somebody else. Whether it's something that we think is very less or something very severe, to do something bad to somebody else is a very, very, very major sin. And sometimes, because of Hukukul Ibad, a person falls down the ranks in the eyes of Allah Ta'ala. And this is very important that we try our best, never ever hurt anybody. Be nice to everybody, whether you know them, whether you don't know them, be nice to everyone. And the second person I want to remember is, of course, my Hazrat Nawarallahu Marqadahu, of course, the Sheikh al-Hadith of Darul Uloom. One of the things, from the many things that I learned while I studied there, was Hazrat was very, very, very particular about sunnat. To act upon the sunnat, Hazrat was very, very particular. If ever something was against the sunnat in front of him, Hazrat would make a comment to adjust it. I remember once I was reading one of the books that one student, he was an imam in Isha Namaz, and in the first rakat he read Washamsi, and in the second rakat he read Wallayli. Now after Namaz, the student says, Hazrat called me and he said, do you know Wallayli is longer than Washamsi? If you count the ayats or the lines and the words, there's more words in Wallayli compared to Washamsi. And it's sunnat to read have the first rakat a little longer than the second rakat. But this is how particular Hazrat was in regards to acting upon the sunnat. And this is, of course, all for us and all for the students that are graduating, that be very particular about sunnat. The sunnats that we know of, and we know that the sunnats, act upon them. And the sunnats that we don't know, but we know that there's an action, but we know there is some sort of sunnat behind it, find out. Make it a goal, make it an aim of yours to find the sunnat out and then act upon the sunnat. Because on the day of judgment, when we have the Prophet sallallahu alaihi wasallam's love and we've got the sunnats that we acted upon, inshallah that will benefit us. And of course the third person is Hafiz Patel Sahib. Of course, how can we forget this great individual? Through these three individuals, alhamdulillah, today our graduation is taking place. Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. Allah subhanahu wa ta'ala bless all the people that are here today. Allah subhanahu wa ta'ala make it a means for maghfirat in this world and also for the next world. Allah subhanahu wa ta'ala give mubarak to all the family members and all of the asatizai kiram, right from the maktab teacher that taught them the qaida alif ba, all the way until the teacher that taught them Bukhari Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. Allah ta'ala give everybody sincerity, ikhlas, and Allah subhanahu wa ta'ala elevate all our status.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. First of all, I'd like to thank everyone, the brothers that are seated here, and our sisters who are all on the other side, for participating in our Khatmi Bukhari graduation ceremony, and also the ceremony of Khatmi Quran, one of our students of Madrasa Nur Islam. It has been a method of our mashayikh that on these occasions of Khatm Bukhari, the final hadith is read and a brief explanation is given, or sometimes they give a general advice for all those participating, or sometimes a specific special advice for those graduating students. Our graduations and our commemoration of events doesn't include loud noises or whistles or horns or fanfare. But the way it started as a majlis of ilm, that is exactly the way we want to conclude it and we want to complete it. That is why, alhamdulillah, we have invited Ustazul Asatida, the Ustaz of perhaps thousands around the globe, Hazrat Mufti Shabir Sahib, so that we can be blessed with his presence, with his du'as, with his spirituality, and with his words of wisdom. And I'm sure everyone is eager to listen to him. But because there's many brothers in the congregation and the sisters on the other side who only understands English, so I'd just like to mention a few points. So first of all, I need everyone to consider yourselves to be fortunate to be seated here. It is as though you're seated in a class of Bukhari Sharif, because essentially this is exactly what these gatherings are all about. I'm going to mention 3 points, inshallah, and then I'm going to conclude. First of all, can all the brothers come forward to make space for the brothers at the back? Come forward, please. Sit close together. I'm going to mention a few lessons we can learn from the life of Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. And then, inshallah, I'm going to mention the departing advice, which is for everyone, given by Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. And also, personal advice to our graduating students and all the students of Madrasa Nur Islam. Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, he lived for 62 years. And since his demise, it's been approximately 1260 years. Why are we still speaking about him? Why are we still benefiting from his work? Allama Shamsuddin Zahabi, rahimahullah, in his book, Siyar A'lamun Nubala, he quotes Ahmad ibn Hafs, rahimahullah. He says, Ahmad ibn Hafs says, that once I went to meet Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, and Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, in the conversation, he mentioned, La a'lamu min mali dirhaman min haramin wala min shubha. He says that the wealth I've accumulated, there's not a single penny of haram that's been accumulated through haram means or through doubtful means. So perhaps this is the first lesson we can learn from the life of Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, that if we want pious children, if we want obedient children, then we have to make sure that our earnings are halal. The food we bring on the table is halal. Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, he brings a hadith in Kitab al-Buyu, and on authority of Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, the hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٍ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمْ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ. That Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that a time will come on people, and this is the time that we're living in, where a person, he'll have no concern. He wouldn't care for less where his earnings are coming from. Is it coming from legal sources, illegal sources, from halal sources, or from haram sources? Luqman Hakim, he once gave some beautiful advice, and amongst the advices he said that if you want to live a happy life, a good life, then you shall give sadaqah from your wealth. And then addressing the woman folk, he said that if you want your husbands to be happy with you, then you have to make sure there's no external interference of a third party in your marriage. And the third advice he's given, which I would like to mention and stress on, is that if you want pious children, if you want to live in a happy house, if you want to live a peace and comfortable life, then number one, you have to nurture your children well. And secondly, you have to demand only halal from your husbands. That is why when we look at the life of our aslaf and mashayikh, in the olden days, the ladies, when they will send their husbands off to work, what they used to say? Inna nasbiru ala al-ju wa la nasbiru ala haram, ala al-haram. That you're going to work, if you come back without any food, that's fine. We can tolerate that. But we will never tolerate a morsel of haram. So the first lesson we learn from the life of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, and why Imam Bukhari, amongst many reasons, why Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, is Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Why? One of the first many reasons, but one of the reasons perhaps is through the blessings of the halal earnings of his father. When we look at the taqwa of the life of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, in Hafiz ibn Hajar rahimahullah, he's mentioned in his book Huda Sari regarding Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, that Imam Bukhari rahmatullahi alayhi says, "Maghtabtu ahadan mundhu alimtu anna al-ghibata haram." This is the taqwa of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, that I have never, from the moment I found out that backbiting is haram, I've never backbited anyone. This is the taqwa from the life of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Another amazing aspect of the life of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi is contentment. He was very content in whatever Allah has given him and whatever he had. Nowadays our graduates, what happens? They want to become celebrity sheikhs. More views and more likes. And then the whole life is focused on name and fame. They want to impress others. They want to become famous. When we look at the life of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, there were certain individuals in Egypt. One scholar says that I met 30 ulama from Egypt, from Misr, and each one of them said to me that my last wish and desire in my life is to see the face of Muhammad ibn Ismail Bukhari. So remember, brothers and sisters listening, that respect, dignity, honor only comes from Allah subhanahu wa ta'ala. If you seek respect and dignity and honor from makhluk and from the creation, the same people that will take you to the skies, they will dump you beneath the earth and they'll leave you there. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi used to say, I've never been to the door of a king, despite being invited many times by the king. And why were they invited? So that the king could shower them with gifts and wealth and financial means. He says, I've never been to the door of the king. Abu Khalid al-Ghazali rahimullah, when he went into seclusion for 10 years and he left Baghdad and he traveled the world. 2 years he stayed in Masjid al-Aqsa. And when he was about to leave Masjid al-Aqsa, he made a special dua. And I just want to show you how content our pious predecessors were. He made dua that, oh Allah, never allow me to go to the door of a king. Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi, he mentioned the hadith on the authority of Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu. Warza, Nabi Salasa mentioned 5 things. And one of the things he mentioned, Warza bima qasam Allahu lak takun aghna an-nas. Be content with what Allah has given you, you will become the richest of persons on the surface of this earth. Why? Because riches doesn't come with money and wealth. It comes with qana'at. Al-qana'atu kanzun la yanfad. Contentment is a treasure which will never come to an end. So this is a little glimpse from the life of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Now, the message Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, his departing message for all of us, especially of our graduating students. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, he begins his book with Bab. Babun kayfa kana bad'ul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. And those who know Arabic, they know Bab means door. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, he's hinting that the door to my book is wahyi. Because he mentions regarding revelation, how revelation came to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And then he begins his book with Kitabul Iman. And Kitabul Iman, and he establishes Kitabul Tawheed in the end. So one of the ustads of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, he says, sorry, one of the ustads of Hafiz ibn Hajar rahimullah, he says, Umar al-Balqini, he says that the reason Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, he started with Kitabul Iman and ended with Kitabul Tawheed, he wants to give each one of us a message that without Iman and without Tawheed, there's no salvation, there's no najat. Tawheed and Iman is very precious. You need to value it. But there are many enemies of Tawheed and Iman. Who are the enemies of Tawheed and Iman? Number one, to fulfill every desire that comes to your mind. To fulfill every desire that comes to your mind. Muhammad ibn Sirin, rahimullah, he says, Inna asra'a an-nasi riddatan ahlul ahwa. That those people who go towards apostasy, these are those people who want to fulfill or who fulfill every desire that comes to their mind. Number two, the second enemy of Iman and Tawheed, poverty. كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا. How many people, they lose their iman? They go out of the fold of Islam because of poverty. Number three, ignorance. How many people, because they don't have sound Islamic knowledge, and how Maulana Yasab just mentioned the importance of having makatib and madaris. Hence, we understand the importance of Islamic education. How many people, because they haven't got the sound Islamic knowledge, doubts creep into their minds and they leave Islam. They have doubts on Islam. They have doubts on the aqaid. Especially the Western educational system. If you don't have sound Islamic knowledge and the right guidance, and you enter into the Western educational system, this is a threat to your iman. And we see it in schools nowadays. How many issues they have? LGBTQ and many more issues. And the fourth is friendship. If a person, he gets bad company and his influence. This friendship and this influence can take him away from deen. Can be a means of him losing his iman. That is why if we meet anyone, any who's involved in bad company, in gang culture, it is our responsibility to connect them with the masajid. Affiliate them with the ulama, with the pious people, with the workers of deen. So Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, he's given us the message that tawheed, you need tawheed. And to get tawheed, you have to follow the path of wahi and revelation and the teachings of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And if you follow tawheed, if you follow wahi and you get tawheed, then there's strong hope that inshallah you will die on iman. And to conclude, some advice to our graduating students. That whatever you do in life, be sincere. Whatever you do in life, be sincere. And be humble. And never look down on those individuals from whom you've achieved and attained ilm. Because your teachers are your teachers. And remember the saying of Imam Shafi'i rahimahullah. Sorry, remember the saying of Sayyidina Ali radiallahu anhu. Man 'allamani harfan fa huwa sayyidi in sha'a a'taqani wa in sha'a ba'ani. That a person who's taught me one letter, he's my master. Either he frees me or he sells me. So whoever you've attained your knowledge from, remember, you must never look down on them. And create humility and humbleness in your lives. There's a hadith mentioned by Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. When Hazrat Aisha radiallahu anha was on her deathbed, Aisha radiallahu anha guaranteed Jannah. Someone comes to her and says, that, are you better? Or is Fatima binti Muhammad better? She didn't give a reply. She said, look, on the day of judgment, I will be holding the hands of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and we will go into Jannah in this manner. And Ali radiallahu anhu will be holding the hands of Fatima and they will enter Jannah in this manner. Now you decide who's better. There's a hadith mentioned by Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. And the full hadith is mentioning Tabqat ibn Sa'd by Muhammad ibn Sa'd rahimahullah. He mentions that Hazrat Aisha radiallahu anha, she's on her deathbed. Now, I just want to show you how humble and down to earth she was. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu comes and he knocks on the door. He knows that it's probably the final time he'll get to see Aisha radiallahu anha. He asked for permission. When she found out that Abdullah ibn Abbas, the cousin of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wants to come to see her, she says to her servant, don't allow him to come in. Why? Because if he's going to come in, what is he going to do? He's going to praise me. And these are my last final moments. I don't want anyone to come in to praise me on these moments. I want someone to come in so that they can remind me of the akhirat. The people around her said, look, this is the cousin of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allow him to come in. She gives permission. He comes in. And what does he do? He started praising Aisha radiallahu anha. That you were Nabi sallallahu alayhi wa only virgin wife and you were the greatest mu'allim of this ummah and you were like this and you were like this. When Abdullah ibn Abbas leaves, what did Aisha radiallahu anha say? Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasamansiya. I wish I died before this happened. This was the humbleness. So be humble. And finally, these years that you've spent acquiring ilm and learning and listening to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the ustad of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, he used to spend always behind the hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Once his son comes to him and says, that why don't you just take some rest, take some relief? He goes, how can I take rest and relief when I'm sitting in the company of the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? So the message to our graduates is that many years you spent in the company of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahabas. Let it not happen that these beautiful teachings of our deen become secondary and less important. Let it not happen that these beautiful teachings of our deen, which you've acquired over the years by reading the hadith, thousands of hadiths, and the aqwal al-sahaba and aqwal al-tabi'een, and you've acquired all this knowledge, let it not happen that over the years, this deen and this ilm that we've acquired becomes less important, becomes secondary in our life. That's why Allama al-Munusha Kashmir, rahimullah, he says, that now you have gained ilm al-nubuwat, now you need to gain nur al-nubuwat. And how are you going to gain nur al-nubuwat? Through the company of the ulama, through the company of the pious people, through connecting yourself with the dini idara, through reading the biography of our akabirin, of our mashayikh, and following the path, through connecting yourself with the khidmat of deen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all the true understanding and bless this gathering with success. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant our graduate success in all aspects of the lives. Now inshallah I'm going to... So now, inshallah, I'm going to invite Hazrat Mufti Sahab to come forward and enlighten.
Bismillahir Rahmanir Rahim. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. It's not the time for me to stand and give any advice to the graduating students, as this in reality is their day. Mullah Ismail Sahib, our respected Honorable Imam Sahib, who alongside Mullah Hussein Sahib taught the girls Sahih Bukhari, he was highlighting the aspect of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi's life that relates to his piety. Normally, once it comes to Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, we all acknowledge his knowledge, as this is the aspect of his life which is usually highlighted. Therefore, it was great of Mullah Ismail Sahib to come and highlight that aspect of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi's life, which is usually not visible to us. Continuing on from that, once it comes to our elders from the Asian subcontinent, we normally familiarize ourselves with their piety, but once it comes to their knowledge, we don't have much information. The outcome of this is that we think Imam Bukhari rahmatullahi alayhi was knowledgeable, we have no idea regarding his piety. And once it comes to the elders from the Asian subcontinent, we gradually become of the notion that they were pious, they didn't have much to do with Islamic sciences. The reality is that Allah Ta'ala has blessed us immensely. We now have 11 more inheritors of the Anbiya alayhi salatu wasalam within our locality. I'm not mentioning 25 doctors, 25 engineers, no. I'm telling you that we have 11 more people within our community who are a product of Madrasa Nurul Islam, and they have been declared inheritors of the Anbiya alayhi salatu wasalam by the Prophet sallallahu alayhi wasallam himself. Normally we look towards action and we think it may be the greatest thing. We look towards propagation, we think it may be the greatest thing. Let me tell yourselves, the highlighting factor of the prophethood of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the actual perfection of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not of action, nor was it of propagation, but it was of ilm and it was from knowledge. Imam
Qasim Nanotwi Nawarallahu Marqadahu, in a famous work of his, Tahdhirun Nas Min Inkari Athar Ibn Abbas, he mentions that this word Nabi is derived from Naba'un. And Naba'un comes in the meaning of information. Naba'un comes in the meaning of information that relates to knowledge. In other words, the word Nabi within itself. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam was the leader of all Anbiya. Means that the Prophet sallallahu alayhi wasallam's actual station of maqam is not of amal of action, rather it is of ilm and knowledge. He then continues on and he mentions that once we look towards the Prophet sallallahu alayhi wasallam's lifetime, we assess propagation and tabligh. We find Nuh alayhi salatu wasalam propagated the deen of Allah ta'ala for much longer than the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We look towards action. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, during his noble lifetime, he performed one hajj. It's more than possible. Many a people from this gathering have performed more hajj than the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Once it comes to the quantity of action, then the nation of the Prophet sallallahu alayhi wasallam at certain times equal and at other times even exceed the Prophet sallallahu alayhi wasallam. But once it comes to knowledge and ilm, no one has ever and no one will ever within the creation of Allah ta'ala never mind exceed but even equal the Messenger sallallahu alayhi wasallam. This is the reason for why the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentions that I was granted ilm al-awwaleen, the knowledge of all those before myself, wa ilm al-akhirin, and the knowledge of all those who will ever come after myself. In other words, if we combine the knowledge of all those before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is inclusive of all the saints, all the prophets of Allah ta'ala, all the messengers of Allah ta'ala, and then we look after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we include the knowledge of all the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the jurists, the hadith experts, the experts once it comes to commentating upon the glorious Quran. When both meet, this is that when we can say this is the knowledge of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, my brothers, we now have 11 more people, and the great fortune is, once it comes to male scholarship, we see it excelling. But once it comes to female scholarship, we don't give it much importance. Mullah Ismail Sahib was mentioning Aisha radiyallahu ta'ala anha, our beloved mother radiyallahu ta'ala anha, she herself has narrated more than 2,000 ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Where have those women gone within the ummah? Where have these ladies gone within the ummah? Therefore, it's our responsibility. Those within the masjid who lead the masajid, those who lead the makatib, and the nation of the Prophet sallallahu alayhi wasallam as a whole, that they facilitate for our women folk to study the ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So the manner in which people would resort to Aisha radiyallahu ta'ala anha during the prophetic era, and they would find solution to their problems. We find the rise of feminism, we find the rise of modernism, we find the rise of atheism and apostasy. If we do not produce alimat and inheritors of the Anbiya alayhimu salatu wasalam, where will our women folk go to quench their thirst once it comes to the deen of Islam and once it comes to the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wasallam? And this is not only a gathering in which the sahih of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi will be completed. Alhamdulillah, we have a young child from Madrasa Nurul Islam, and he's going to be completing his memorization of the glorious Quran. To tell you the truth, I just don't know what to say. Two points are coming to my mind. Number one, once it comes to a hafiz, like we will have before us very soon, we think he is only a hafiz. Hafiz or alim, don't know, ya sirf hafiz. This sirf hafiz in reality puts our deen, it puts our iman into doubt. In the glorious Quran, Allah Ta'ala mentions, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ, that these are explicit, clear-cut verses of the glorious Quran. فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ, if we find them within the heart of a person, if we find them within the memory of a person, that person has been declared as utul ilm from Allah subhanahu wa ta'ala. He's a person of knowledge. So this differentiation we now have, hafiz biha, alim biha, this is incorrect. The hafiz within himself is from amongst the ahlul ilm. As Allah ta'ala mentions, he has been granted knowledge. And for those graduating, please pay attention to my wording. You have not gained knowledge. You have been granted knowledge. This wording in the Quran we come across when we recite the glorious Quran, utul ilm, utul ilm, utul ilm. This in reality should humble us. It should allow us to realize how great we are as we have been honored by Allah subhanahu wa ta'ala. In the Urdu language, the poet mentions, ye qadam utte nahi uthaye jate hai, that we don't walk ourselves. There's a force behind us who enables us to walk. We don't ourselves gain knowledge. Allah ta'ala grants us knowledge. We have been selected from the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and he has granted us the knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now, Allah ta'ala won't send any new prophets into the world. Yes, but Allah ta'ala will choose scholars who will inherit the knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So Mufti Sahib is here. I request all the ulama to come forward, please. Okay, the ulama and students of knowledge, they all requested to come forwards. And there's no need to be humble here. Being humble in this is ingratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. I normally say to people, if someone questioned the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Mufti Sahib saying is, you should be humble once he comes to the Dasar Khan. So all the ulama requested come forwards. Students of knowledge as well, please do come forward. We will be, inshallah, the primary addressees. And through the barakah of yourselves, inshallah ta'ala, the remainder will be blessed. So I request everyone pay attention. I'm going to mention one final point. And I might get into trouble for this, but I hope I don't. Mufti Yasir Nadeem Al-Wajidi, Damat Barakatuhum, recently came to the UK. We were traveling to Blackman Darul Uloom. And I was mentioning Mufti Shabir Sahib to him. During the conversation, we went elsewhere. And he said that, I'm going to discuss Musnadul Hind. I said, okay, you make mention of him. He finished. I said, now I want to make mention of Musnadu Bartaniya. He said, who do you mean? I said, if anyone is worthy of this title, there's only a few people. And in this day and age, within the UK, within Britain, the only person who is worthy of this title is Mufti Shabir Sahib. We say once it comes to the Asian subcontinent, if someone has a chain which does not include Shah Waliullah Nawwarallahu Marqadahu, there's definitely a problem. In England, I say, if anyone has a chain which doesn't include Mufti Sahib Damat Barakatuhum, there's definitely a problem. Yes, you will find rebels like me who went to Pakistan. But those who graduate within England, their chain of transmission will most definitely have Mufti Sahib within it. So everyone, please pay attention. Whether you understand Urdu or you don't understand, we've not come for the wording. We've come for the company of Mufti Sahib. He has been teaching Sahih Bukhari, Jami'u Tirmidhi for many years. Let's make this intention that we are hearing the ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Through this, Allah ta'ala will bring about blessings during our worldly lives and hopefully within our hereafter as well.
حدیث الرحمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث Abdullah ibn Amr ibn al-As, الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو داود وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے, اور اگر اسی حدیث پر ہم اگر کلام کرے تو ایک گھنٹہ کم از کم چاہیے. اور کچھ باتیں مجھ سے قبل دونوں ہمارے امام صاحب انہوں نے جو آپ کو بتائی وہ سب اسی حدیث سے ماخوذ ہے. کاش ہم مخلوق پر رحم کرنے والے ہو جائیں. الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ. اور اس وقت جو حالات ہے, ابھی گاڑی میں مجھے بتا رہے تھے ساتھی کہ ایک مولانا نے سورہ یوسف کی تفسیر کی اور اس میں ان ہمارے دعافا فلسطینی بیواؤں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا. تو لوگوں نے کہا, ہماری سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا وقت ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ اس وقت دنیا پریشان ہے, ہر کلمہ گو پریشان ہے, بلکہ ہر وہ شخص جس میں انسانیت ہے اسے پریشان ہونا چاہیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. حالات آپ کے سامنے ہیں, لیکن آپ حضرات اس نیت سے بیٹھیے کہ بخاری شریف کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم ہمارے بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کم از کم ہم دعا کریں گے, اس نیت سے بیٹھیے. اس لیے کہ یہ جہاں بچیوں کے لیے یا ان کے والدین کے لیے خوشی کا مقام ہے, وہیں ہم سب کے لیے اس وقت ہم یعنی یہ سمجھیے کہ غم میں ایک دم ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں پر رحم فرمائے. تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے, ایک تو اس پر محدثانہ حیثیت سے بہت کچھ کلام ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا تسلسل وغیرہ, لیکن یہ عوام کا مجمع ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں آئے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. درسی بات کے لیے تو کاش یہ لوگ الگ مجلس رکھتے, آٹھ دس بچیاں بس ہوتی جو پڑھتی ہے, تو پھر ان کو پوری ہم تفصیلات بتاتے کہ امام بخاری نے کتاب التوحید اور اس میں جو صفات ذاتیہ اور صفات جو ہے عقلیہ اور صفات ذاتیہ سمعیہ اور صفات بیچارے کیا سمجھیں گے آپ, جیسے میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا. تو یہ پوری آپ سمجھیے کہ اگر صرف باب و قول اللہ تعالی وندع الموازین القسط لیوم القیامہ پر حدیثی کلام کیا جائے تو دس گھنٹے کم از کم چاہیے. دس گھنٹے میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور میں نے بہت کچھ اس پر لکھ رکھا ہے, صفحات لکھ رکھے, لیکن پتہ نہیں بچیاں میری بات سمجھے گی یا نہیں. اور دوسری یہ کہ آپ حضرات سارے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کوئی ایسی بات کہوں جس کا فائدہ سب کو ہو. اور جہاں تک امام بخاری کی کتاب کا تعلق ہے تو اس کے لیے طلبہ کی مجلس ہو, علماء کی مجلس ہو, اس میں وہ باتیں کہی جا سکتی ہے. تو میں نے جو حدیث پڑھی, ارحموا من فی الارض, من فی الارض, یہ نہیں فرمایا کہ ارحموا صرف مسلمانوں پر رحم کرو, اپنے رشتہ داروں پر رحم کرو, نہ, من فی الارض. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری شریعت میں جانوروں کے بھی حقوق ہے, جانور کتے کا بھی حق ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے وہ کتاب فضل الکلاب علی کثیر ممن لبس الثیاب, فضل الکلاب, کتوں سے جو ہم نفرت کرتے ہیں نا, عورتیں یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے, اللہ نے کتوں میں بہت سی اچھی صفات رکھی ہے, بہت سی اچھی صفات ہے کتوں میں. وہ تو شریعت نے ایک حکمت کی بنا پر ہمیں کتوں سے دور رکھا ہے, باقی
صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کتوں میں وہ صفات ہے جو ایک سالک کو اختیار کرنا چاہیے، وہ مقام سلوک طے کر کے اوپر تک پہنچ جائے گی. کانو قلیل من اللیل ما یہجعون، کانو قلیل من اللیل ما یہجعون، کتا رات کو بہت کم سوتا ہے. پھر اپنی جان دے دے گا لیکن آقا کی حفاظت کرے گا اپنی، یعنی یوں سمجھیے کہ وفادار، کتے کی طبیعت میں وفاداری ہے، کتا ہے. اور مشہور قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ مالک دودھ پینا چاہتا تھا، کتا بھونکتا ہے، کتا بھونکتا ہے، مالک یہ سمجھا کہ کتے کو دودھ پینا ہے اس لیے بھونک رہا، تو مالک نے ڈانٹا جیسا ٹم ٹم شراب سر ڈانٹا، تو کتے پھر بھونکنے لگا. جب مالک نے وہ دودھ اپنے منہ میں رکھا تو کتے نے چھلانگ ماری اور دودھ پی گیا اور فوراً مر گیا، اس لیے کہ اس میں زہر تھا، زہر. اپنی جان دے دی لیکن اس نے اپنے مالک کی حفاظت کی. بہت سی صفات ہے کتوں میں، رات کو بہت کم سوتا ہے، مالک کا وفادار ہے، وغیرہ ذالک. تو ارحموا من فی الارض حدیث ہے، اس کو حدیث الرحمہ، حدیث المسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. اور اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، امام بخاری، امام ترمذی نے باب ما جاء فی رحمت الناس، لوگوں پر شفقت، لوگوں پر رحمت. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت ظلم اپنی انتہا پر ہے. آپ جانور سے بھی پانی نہیں روک سکتی، گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی حدیثوں میں پوچھا گیا کس چیز کا روکنا ناجائز ہے، فرمایا الماء، پانی، کسی کا پانی نہیں روک سکتے. کیا ہوا؟ اچھا، میں اس لیے زور سے بول رہا ہوں کہ پھر عورتوں میں ایسا نہ ہو کہ آواز نہ جائے. جا رہی ہے، آپ کا مائک بہت اعلیٰ قسم کا. ہاں تو نہیں، میں آہستہ بولوں گا، مجھے تو آہستہ ہی بولنا ہے. میں تو ان کی رعایت میں ذرا زور سے بول رہا تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہماری شریعت میں رحم کیا چیز ہے. تمام حدیث کی کتابوں میں آپ کو تراجم ملیں گے رحمت الناس کے. اور امام ترمذی نے تو باب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے والدین کے حقوق بتائے. والدین، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، کتنا حق ہے والدین کا، سمجھ نہیں سکتے آپ. شریعت نے کتنا حق بتایا، تو پہلے امام ترمذی نے، پھر اس کے بعد امام ترمذی صلہ رحمی کو لا رہے ہیں آج کل، نا قطع رحمی، رشتہ توڑنا، رشتہ داروں میں لڑانا. ابھی قاری صاحب نے جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا، بڑی زبر سورۃ الحجرات کی آیات ہے، میں اس پر نہیں جاتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محدثین نے اپنی کتابوں کو مخلوق کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، جانور کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فی کل کبید رتبت اجر، فی کل کبید رتبت اجر، ہر تر کلیجی کو کھلانے میں ثواب ہے. اور وہ آپ کو معلوم ہے، ایک منہ میسا بخاری کی حدیث ہے، زانیہ تھی، صرف اس پر اس کی مغفرت ہو گئی کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ایک کتا کنویں کے پاس ہانپ رہا، موت کے قریب ہے، اس کے پاس ڈول بھی نہیں ہے کہ پانی نکالے، تو اپنا موزہ نکالا، چمڑے کا موزہ ہوگا بظاہر یا جو بھی، اس کو ڈالا کنویں میں، تھوڑی بہت تڑی نکلی، اس کو پلا دیا، اللہ پاک نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. یہ میں آپ کو اس لیے کہا ہوں, رحمت الناس کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ شفقت, لوگوں کے ساتھ رحمت, اللہ کی مخلوق کے ساتھ. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے, او میرے بندے میں بیمار ہوا, میں بیمار ہوا, تو نے میری عیادت نہیں کی. یہ سنت بھی ہماری یہاں مفقود ہے, اور خاص طور یہاں ہمارے علماء ہے. علماء میں تاکید کروں گا کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے, دو منٹ کے لیے چلے جاؤ اس کی عیادت کرو, ہسپتال چلے جاؤ اس کی عیادت کرو. ایک تو عیادت کا بہت بڑا ثواب ہے, اس سے زیادہ تم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں محبت ڈالوں گے, خوشی ڈالوں گے. یہ بھی ایمان کا جز ہے, اپنے بھائی کے دل میں خوشی ڈالنا. تو اللہ پاک کل قیامت کے دن فرمائیں گے, میں بیمار ہوا تھا, ارے تو میری عیادت کو نہیں آیا. بندہ کہے گا, یہ اللہ آپ تو رب العالمین ہے, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے, میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, تو اس کی عادت کو نہیں گیا, اگر تو وہاں جاتا لوجدتنی عندہ, یہ لفظ ہے, تم مجھے وہاں پاتا. اب عامتن تو شرہ لوجدت رضائی, لیکن لوجدتنی عندہ کیوں؟ اللہ ہر دکھے کے دل میں ہے. ہر دکھے کے دل میں کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. پھر لمبی حدیث ہے, میں بیمار ہوا تو عیادت کو نہیں گیا, فلاں فلاں فلاں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, کاش ہمارے دلوں میں انسانیت پر رحم آ جائے. اللہ پاک اپنی عبادت کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا اللہ کو ضرورت ہے کہ میرا بندہ دوسرے بندوں کی ضرورت پوری کرے, ضرورت پوری کرے. ابھی گانا حق العباد, اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے سوائے شرک, اس کی معافی نہیں. اور حقوق العباد, بندوں کا حق, بندوں پر ظلم. تو میرے دوستوں میں یہ بتا رہا تھا کہ جو حدیث ہے بہت مشہور ہے, اور محدثین نے رحمت الناس پر کئی لا تنزع الا من شقی, لا تنزع الرحمة الا من شقی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کسی کے دل میں رحم ڈال دے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعاؤں میں دل کے سخت ہونے سے پناہ مانگی ہے, اللہ میرا دل سخت نہ ہو. آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اپنے بھائی کا دکھ دیکھ کر تیرے آنکھوں سے آنسو آ جانا چاہیے. یہ وزن کے تر شاید میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں, ایک روایت کوٹ کرتا ہوں, یہ اللہ کو آنسو کتنے پسند ہے. ہر عمل کا وزن ہو سکے گا, آنسو کا وزن نہیں. اور روایت میں یہ گزرا ضعیف ہے کہ مومن کے آنسو سے پوری دنیا کی آگ بجھ سکتی ہے. ایک آنسو سے. جبرائیل امین فرماتے ہیں, ہر عمل کا ہم وزن کر سکیں گے, لیکن اللہ کی خشیت سے جو آنسو نکلا, ترازو اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتا. ترازو, اور ترازو کتنا بڑا ہے. اوہ, فرمایا کل قیامت کے دن جو ترازو ہے, اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رکھی جائے تو سم ہو جائے, سم ہو جائے. امام بخاری نے باب قول اللہ, کیا بتاؤں میں اس ترازو کا. شرح اس پر بھی بحث کرتے ہیں, شاید میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں, ٹائم ہو جائے گا, کہ یہ ترازو کیسا ہے. آپ لوگوں کے یہاں اسکیل ہے گھر میں, ہے نا؟ کون سا ہے؟ ڈیجیٹل ہے. ڈیجیٹل ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈیجیٹل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور عجیب ہے, جب میں کھڑا ہوتا ہوں, چلو میں تو اپنا وزن بتا دیتا ہوں, بولی مولانا نہیں بتائیں گے, اپنا وزن بتا دیتا ہوں, کبھی آتا ہے 74. اچھا ایئرپورٹ پر گئے, وہاں کوئی کہاں کھڑے ہو گئے 75, ہوتا ہے نا کبھی 76. لیکن وہ جو ترازو ہے, آہ, حدیث میں آتا ہے اس کے کفتان ہیں, ولہو لسان. دیکھو آپ نے انڈیا تو دیکھا ہے, وہ پاکستان میں وہاں جو ہمارا اسکیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, 2 کلو کا پتھر یہاں ہے نا, اس میں رکھتے 2 کلو کا پتھر یا 3 کلو, اور یہاں پہ گلہ ڈالتے ہیں. بتاؤ یہ گڑبڑ کر سکے گا؟ یہ گڑبڑ نہیں کر سکتا. ڈیجیٹل گڑبڑ کرے گا, یہ گڑبڑ نہیں. دیکھو آج ہمارے یہاں سبق آیا تھا بخاری شریف میں, کل شکار کا مسئلہ چل رہا تھا. کس کا مسئلہ؟ شکار. آیا حلال آدمی شکار کرے اور محرم کو دیکھا, یہ لمبا مسئلہ ہے. تو قرآن امام بخاری کا حافظہ دیکھی. اب میں کہا کرتا ہوں امام بخاری جید حافظ ہے. کیا ہے؟ حفاظ جید بہت کم ہے. چلیے ایک لفظ سے امام بخاری کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کتاب التفسیر میں, بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بخاری میں ذرا جور نہیں ہے کہیں کہیں, تو اس کا جواب دیا کہ سر امام بخاری نے امام عبیدہ کی پوری تفسیر آ کر رکھ دی ہے. شیخ کہتے غلط ہے, امام بخاری کی اپنی تفسیر ہے اور بالکل ربط موجود ہے, لیکن وہ آپ کو دماغ چلانا پڑے گا. امام بخاری کا دماغ چاہیے, فقہ البخاری بھی, اور امام بخاری کو یہ دماغ ایسے ہی نہیں مل گیا ہے. ان کا تقویٰ مولانا نے بھی کچھ بتایا. آپ سوچئے آج کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پیسوں میں 1 درہم شبے کا نہیں؟ کون دعویٰ کر سکتا؟ میں نے زندگی میں کسی کی قیمت نہیں کی, کون دعویٰ کر سکتا؟ آپ سوچئے تقوی کے اونچے مراتب پر. میں نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ امام بخاری تقوی کے اس مرتبے پر تھے کہ اس کے اوپر کا تصور بھی مشکل ہے. یہ تو امام بخاری ہے, پھر ان کے والد ماجد. تو میں یہ بتا رہا تھا سکل سے بات نکلی ہے. عدل امام بخاری نے باب قول اللہ تعالی احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دم, اس میں آگے ہیں عدل ذلک الصیام. اگر وہ نہیں تو بھائی اتنی قیمت کے برابر نکال کر روزے رکھے گا. تو عدل کا لفظ آیا, عدل. امام بخاری نے وہاں تقریر کی ہے اس کو, عدلن پرو تو یہ مانا, عدلن پرو تو یہ مانا. عدلن ہم وزن, یہی سے مجھے یاد ہے, ہم وزن. کل قیامت کے دن آدمی چھوٹ نہیں سکتا. یہ ڈیجیٹل سکیل نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل سکیل نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آنسو سے بات چلی تھی. ایک اور بات بتا جاتا ہوں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا قرآن میں, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور ان اعمل سابغات وقدر في السرد. میں کہا کرتا ہوں کہ کاؤبوئی جاب نہیں ہونا چاہیے, کاؤبوئی جاب نہیں. ان اعمل سابغات وقدر في السرد. ہمارے یہاں دالوم میں ایک موٹا تھا بیچارہ, لندن کا بہت کام کرتا تھا. اللہ پاک نے ہمارے حضرت کو ایسے ایسے بچے دیے تھے, وہ آپ کے یہاں وہ الیاس خلیفہ ہیں نا, پتہ نہیں میں تو ملا ہی نہیں. ہاں تو الیاس خلیفہ نے تو دالوں میں سیکھا ہے ہیٹنگ کا کام. ایسے بہت ہے, بہت کام. حضرت کی برکت سے ہمارے طلبا ماشاءاللہ. تو یہ ذرا موٹا تھا, تو میں کہتا تیرا کام جو ہے نا کاؤبوئی جو ہے. تو کہتا تھا لیکن میں پروفیشنل کاؤبوئی ہوں. کیا ہوں؟ پروفیشنل کاؤبوئی ہوں. اللہ ان تمام بچوں کو خوش رکھے جنہوں نے ہمارے دالوں کے لیے بڑی قربانیاں دی. ان کے دلوں میں حضرت کی محبت, ہماری محبت, اور پھر یہ کہ مدرسے کے لیے قربانی. جس نے قربانی دی اللہ اس کو نوازتے, استعداد اس کی کم نہیں ہوتی, وہ نوازا جاتا ہے. جس نے اپنے اساتذہ کو اور اساتذہ سے بڑھ کر اپنے مدرسے کا خیال کیا. خیر تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام, ان اعمل سابغات وقدر. کیا داؤد علیہ السلام تھی. ابو موسیٰ الاشعری کو علیہ السلام نے کہا لقد اعطی مزمارا من مزامیر آل داؤد, قاری صاحب کیا ویسا قاری صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے قاری ہے. آپ سوچیے ابو موسیٰ الاشعری کیسے ہوں گے. فرمایا کہ مجھے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ سن رہے. حبرتہ تحبیرا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حبرتہ تحبیرا سے پتا چلا کہ جب علماء کو پڑھنے کے لیے بلایا جائے تو آگے آنا چاہیے. دسترخوان پر نہیں, یہاں. حبرتہ تحبیرا دین کے کاموں میں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اکرام نہیں ہے اس میں, خود دوڑنا ہے. اکرام دسترخوان پر ہے, صف اول میں نہیں ہے. صف اول میں آپ آ کر بیٹھیے, کسی مولوی کو آگے بلانے کی ضرورت نہیں. ہاں دسترخوان پر بلائیے, ہمارے یہاں الٹا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ضمنی بات کہی تاکہ مجمع ذرا. میں یہ بتا رہا تھا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ آپ نے اتنا بڑا ترازو بنایا, اللہ نے بتا دیا ہوگا ان کو, یہ بھرے گا کیسے؟ بھرے گا. آنسو سے بات یاد آئی, کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ پاک نے کہا اے داؤد, اگر میں خوش ہو جاؤں کسی سے, یعنی اخلاص, ایک کھجور سے ترازو کو بھر دوں گا. ایک کھجور صدقہ کرنے سے. اسی کو داؤد علیہ السلام نے کتنی حدیثوں میں ولو بشک تمرتین, اتقوا النار, اتقوا النار ولو بشک تمرا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک معنی تو معروف ہے, ایک کھجور کا ٹکڑا. مجھے حدیث یاد آئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت گنگوئی. ہمارے اکابر کو اللہ نے علم حدیث پر کتنا عبور دیا تھا. حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ, میں نے ان کے کوکب ماشاءاللہ, یعنی حافظ تو نہیں کہہ سکتا لیکن بتا سکتا ہوں یہ کہاں ہے, یہ کہاں, اتنی دفعہ دیکھیے. الکوکب الدری. کھجور سے مجھے یاد آیا, ایک دفعہ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی, دو بچے ہیں اور بیچاری مانگ رہی ہے. اب مانگنے کے یہاں دو معنی ہو سکتے, یا تو قولن یا حالن. حال ایسا ہے کھانا رضائشہ سمجھ گئی. کس کے گھر آئی بتاؤ, کس کے گھر؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ایک خاتون آ رہی ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں مدنی زندگی ہے, مکی زندگی مدنی زندگی, اور مدنی زندگی میں کچھ فتوحات بھی آ چکی تھی. یہ معلوم نہیں کہ واقعہ شروع کا ہے لیکن مدنی زندگی کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عجیب تھے. اس خاتون نے کھجور مانگی, چاہے قولن چاہے حالن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہ. کتنا؟ ایک کھجور کے علاوہ. ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وقت ہمیں فاقہ کرنا پڑے, کھانا نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیوی نے پکائے نہیں جو جھگڑا ہو گیا, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں کچھ نہ ہو. آگے بیک بنس, سیریل. میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں جب حدیث آتی ہے, وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ, بیتوتہ عند خالتہ میمونہ, بڑی مشہور حدیث. امام بخاری نے کئی جگہ اس کو, اور اس کو پڑھنا چاہیے علماء کو, اس پر عمل. ان فی خلق السماوات والارض. تو وہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فنام النبی علیہ السلام و اہلہ فی طولہ و نمت فی ارض الوسادہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اور گھر والے حضرت میمونہ وہ اس طرح سو گئے اور میں تکیے میں سر کر اس طرح سو گیا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک ہی تکیہ تھا. کتنے تکیے تھے؟ ایک تکیہ. میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ گن سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے تکیے ہیں؟ اس مجمع میں میں پوچھتا ہوں, کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میرے گھر میں چھ تکیے ہیں؟ نہیں معلوم, پرائس لیس. کیا کہتے ہیں؟ کاؤنٹ لیس, کاؤنٹ لیس. کھانا تو کاؤنٹ لیس, سیریل تو کاؤنٹ لیس. خیر, حضرت عائشہ صدیقہ مجھے بات یاد آ گئی, تمرتین سے کھجور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے وہ کھجور اس کو دے دی, اس صحابیہ کو, اس خاتون کو وہ کھجور دے دی. اس خاتون نے اس کے دو ٹکڑے کیے, کتنے؟ دو, ایک اس بچے کو اور ایک اس بچے کو. بعض روایات میں دو کھجور کا ذکر آتا ہے, ایک اس کو ایک اس کو. چلی گئی بیچاری. اب حضور علیہ السلام تشریف لاتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا اللہ کے رسول آج عجیب ہوا, ایک خاتون آئی تھی بالکل اس کے چہرے سے بھوک, میں نے اس کو کھجور دی, اس نے خود نہیں کھائی اور دو بچوں کو کھلا دیا. حضرت عائشہ کو تعجب ہوا. اب حضرت گنگوہی نے بر اللہ عمر کہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے, یہ تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں, ماں نے ہی کھا دی لیکن بچوں کو. فَإِنَّهَا لَمْ تَذُقْ مَذَاقَ الْوِلَادَةِ, فَإِنَّهَا لَمْ تَذُقْ مَذَاقَ الْوِلَادَةِ. خیر تو اتقوا النار ولو بشق تمرہ, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے, اور دوسرے معنی اتنا بھی ظلم نہ کر کے. پانچ پینی کسی کی کھا لینا تو بہت بڑی کی بات ہے, آدھی کھجور کا ظلم بھی نہ ہو. ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالو, اپنے گریبان میں. میراث کا مسئلہ دیکھو, زمین کی زمین اپنی بہنوں کو نہیں دیتے, زمین کی زمین اپنی بچوں کو نہیں دیتے, کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گے؟ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارض, اتنی سخت وعید ہے. ایک بالش زمین اگر کسی نے دبا لی, کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا وہ حصہ نکال کر اس کے گردن پر ڈالا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث دیکھیے, اروا یہودیہ تھی اور حضرت سعید ابن زید سے اس کا زمین کے بارے میں مخاصمہ تھا, اس کو اٹھا کر دیکھیے. تو میں رے دوستوں میں یارس کر رہا تھا, ارحموا من فی الارض, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, من فی السماء, آسمان والے تم پر رحم کھائیں گے. آسمان والا اللہ کی ذات, آسمان والے جبرائیل اور اس کی جماعت. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ پاک جب کسی سے خوش ہوتے جبرائیل سے کہتے میں اس سے خوش ہوں محبت کر, جبرائیل جا کر تمام فرشتوں میں اعلان کرتے فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے, میں محبت کرتا ہوں تم محبت کرو. پھر حدیث میں آتا ہے وہ محبت دنیا میں اللہ والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے, اب لوگ محبت کرتے ہیں. کاش ہمارے دل میں رحم پیدا ہو جائے. میں اس حدیث کو پڑھ کر, ہمارے بہت سے بھائی آئے ہیں ان کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے, علماء تو ماشاءاللہ ان کے لیے. ہم اپنے دل میں مخلوق کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اسی لیے تو کہا ایک شفقت والی نگاہ والد پر اٹھانا کتنا ثواب رکھتا ہے, شفقت والی نگاہ اما کی طرف اٹھانا کتنا ثواب رکھتا ہے. اور میں اس دن مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عجیب حدیث آئی, ایک بچہ دنیا میں ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ مر گئے لیکن بعد میں جب وہ قبر سے اٹھے گا فرما بردار بن کر اٹھے گا, اور ایک شخص زندگی میں ماں باپ کا فرما بردار تھا لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو نافرمان اٹھے گا. وہ حدیث میں نے پڑھی اوپر, پھر اس کی تشریح جب پڑی جو سمجھ میں آ گیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور دنیا سے چلا گیا, والدین انتقال کر گئے, ایک اور عجیب بھی سناؤں گا, لیکن اس نے اپنے والدین یا ابا یا امی کے مرنے کے بعد ان کے قرض کو پورا کیا, ان کے قرض کو پورا کیا, والدین کے متعلقین سے محبت کی. ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی, ہمارے یہاں یہ بھی بیماری ہے, بچے کو کہو Sorry, he's my dad's friend, not mine. He's my dad's friend, not mine. I've got my own friends. I've got my kisabi yere muti ma musabre matul ali kali kinsra mazak walay. Isse ni sunata. Hadis ka dar se. Inna min abril bir. Or isiri abari salatu salam. Jab bakri zaba karte the, hadis hai. To uske tukre karke. یاد کر کر کے یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے اس کے آئیے بھیجو یہ دوسری حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے باب حسن العہد من الایمان حسن العہد پرانے تعلقات کو جوڑے رکھنا ایمان کا جز ہے اور پھر حضرت خدیجہ کے منع کے ماشاءاللہ عورتیں کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں اما خدیجہ اللہ انوارات سے ان کی قبر کو بھر دے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت خدیجہ کا جو ہاتھ تھا وہ صرف بیوی والا نہیں تھا ماں کا جو ہاتھ بچے پر ہوتا ہے وہ ہاتھ تھا اسی لیے میں ماں کے ہاتھ پر ایک بات بتاتا ہوں علماء جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے تو دغتت القبر دغتت القبر قبر بھیجتی ہے ہر ایک کو کوئی نہیں بچ سکتا لو نجا فیا لنجا سعد بن معاذ حضور صاحب نے فرمایا سعد بن معاذ کون ہے سعد بن معاذ وہ ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ اور فرمایا تحملہ الملائکہ ان کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے اب حضرت وہی آتے ہیں فرشتے تو ہر نیک آدمی کے جنازے کو اٹھاتے ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے فرمایا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر قاری صاحب کا انتقال ہو جائے ان کا انتقال ہو جائے اور جنازہ اٹھائے ہوئے کوئی کہے فرشتے اٹھائے ہوئے آپ رکھ دو تو گر جائے گا یہ جنازہ گر جائے گا اس کا زور اس دنیا میں نہیں ہوگا سعد بن معاذ کا جنازہ اگر چھوڑ دیتے نہ گرتا اس لیے ہلکا تھا منافقوں نے کہا ہاں جو یوں نے پہلا بنو کو دے دیا میں قتل نو فیصلو کرو تو نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تحملہ الملائکہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سید الاوس تو میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرکدہ کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا وہ بتا رہا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لو نجا فی احد لنجا سعد بن معاذ ہر ایک کو قدر البتہ انبیاء کرام ایسا مستثنی ہے اور ہر ایک کو اس لیے کوئی کتنے درجے کا کیوں نہ ہو اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہو لیکن یہ جو قبر بھیجتی ہے نیک آدمی کے لیے ایسی ہے جیسے شفیقہ ماں بچے کا سر دکھ رہا ہو اس کو دبائے بیوی نہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں بیوی نہیں بیوی تو ممکن ہے کہ تم نے کبھی اس کو ڈانٹا ہو مارا ہو تو بدلہ لے لے کہہ کر نہیں بغیر کہے بدلہ لے لے لیکن ماں یہ حضرت خدیجہ تھی یہ کون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیال کیا کہ دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ حضرت جبرائیل یبشرک بالجنہ من قصب من لولوا لا صخب فیہ لآخر الحدیث یہ جبرائیل تجھے بشارت اور عجیب بات ہے ارے خدیجہ کو جب کہا خدیجہ نے کیا کہا ان اللہ و السلام و منہ السلام و علیک و علی جبرائیل السلام حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا جبرائیل سلام کہہ رہے علیہ السلام و رحمت اللہ دونوں سے مسئلہ معلوم ہو گیا اشارے تعدد ازواج کی ایک حکمت مسائل کا معلوم ہونا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا حضرت خدیجہ کو جو یہ بشارت حضور نے دی کہ جنت میں ایسا مال ہوگا ایک موتی, یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے نا کہ ایک بہت بڑا گنبد ایک پیس کا بنے, یہ نہیں ہو سکتا. اور جنت کا محل ہے, ایک پیس کا موتی ہوگا اور اس میں کسی طرح کا کوئی شور نہیں ہوگا, شور نہیں, جیسے مائک شور کر رہا تھا نا, شور نہیں ہوگا, کوئی خراش نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا آپ سنیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وضو علیہ السلام نے کہا اس طرح غار حرا میں ہوا میں آئے زمین, فوراً ایمان لے آئی بلا چون چیرا کے. ایک, اور نمبر دو, بتعلق زوجیت بھی کبھی تکلیف پہنچنے نہیں دی. پہنچانا تو بات کی بات ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی بیدی. تو میں بات اس سے نکلی تھی, سعد بن معاذ, تو الرحیمون یرحمهم الرحمن, اور صفت بھی یا رحیمون اور پھر یرحمهم الرحمن, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ روایت بہت سی کتابوں میں, اور اس کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں, ذرا ان کو عوام کو سمجھانے کے لیے. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. اور قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی, آج بھی ہے عربوں میں بہت عام ہے یہ, جو بھی عرب آپ کو ملیں گے تو مکے میں, مکے مکرمہ میں بھی, اور شیخ انا اريد ان اسمع منك حديث المسلسل بالاولی. اس کی میں مثال دیتا ہوں, ہم ازبکستان گئے تھے, آپ کے یہاں بھی قافلہ گیا ہے نا ازبکستان, تو وہاں جو ہے کوئی اگر آپ کو کہے شیخ میرے لیے دعا کرو, انشاءاللہ انشاءاللہ, تو اس نے بتایا نہیں وہ تو اسی وقت کرنی پڑتی ہے, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کوئی آپ سے درخواست کرے دعا کرو تو انشاءاللہ کریں گے, تہجد نوٹ کر ہم کر لیں گے مثلا, یا جب بھی اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے, ہو گئی دعا. لیکن ان کے یہاں اگر وہ درخواست کرے تو اسی وقت دعا کرنی پڑتی ہے. اب گئے نا, ہم نہیں گئے اس وقت, کون تھا یہاں سے جو گئے تھے, مولانا سمیر الدین وغیرہ بھی تھے. اچھا, فوراً دعا کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے, اور عجیب, یہ پورا میں نے یہ علماء کے لیے میں نے نقشہ بنایا ہے, دیکھو مول صاحب یہ مسلسلات کا پورا نقشہ, یہ بھی مسلسلات کی کتنی قسمیں, قولا حالا وغیرہ وغیرہ. تو ایک مسلسل جو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج, یہ میری طرف سے پلیز پلیز سبق لے کر جائیے, یہ ہے مسلسل بالمحبہ. مسلسل بالمحبہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہر استاد نے اپنے شاگرد کو یہ کہا, انی احبک, انی احبک, بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر ہمارے اساتذہ ہم سے کہہ دیا محبت کرتے ہیں, تسلسل حضور علیہ السلام تک ہو, انشاءاللہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا. پھر صرف یہ نہیں کہ دعوی میں محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں, دعوے سے نہیں چلتا. فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ اللہم, بولو اعنی علی ذکری کا پھر شکری کا, اس کو موسم یہاں ڈالنا چاہیے آپ کو, بحسن عبادت. اے معاذ میں تول سے, معاذ ابن جبل, اللہ اکبر, اعلمهم بالحلال والحرام, معاذ ابن جبل. حضرت عمر فرماتے تھے عجزت النساء ان تلد مثل معاذ, اور حضرت عمر فرماتے تھے اگر آج معاذ زندہ ہوتا, یہ تو طاعون عباس میں شہید ہو گئے, ان کی قبر مبارک وہاں اردن میں ہے, اگر وہ زندہ ہوتا تو میں ان کو خلیفہ بناتا. ابو عبیدہ ابن الجراح اگر زندہ ہوتے میں ان کو خلیفہ بناتا. اسی لیے حضرت عمر پر خشیت, ہاں خشیت, یہ بتا رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, وہ تو عجیب واقعات ہے. ہماری حضرت کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے, حالات جو موت کے وقت آ رہی ہوتے ہیں, اور ان اکابر پر, بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عمر جیسے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیا یعنی آپ یہ سوچئے, یہ سوچئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں دفن ہو سکتی تھی جہاں حضور علیہ السلام, ابو بکر, عمر ہے, ہو سکتی تھی. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے, لیکن جگہ ہے تھی, لیکن فرمایا حضرت عائشہ نے, میں اپنے کو مزکہ نہیں بتاتی, دیگر ازواج کے مقابلے میں کمرہ میرا ہے لیکن میں اپنے آپ کو مزکہ نہیں بتاتی, مجھے وہیں دفن کرنا جہاں باقی ازواج مدفون, باقی ازواج. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, معاف کیجئے گا, یہ وصیت کرنا کہ مجھے قبرے میں دفن کرنا شریعت کے خلاف ہے. مفتی رشید صاحب نے فتاوی میں ان کے وصائے لکھے ہیں, اس میں کہ مجھے عام قبرستان میں دفن کرنا, عام قبرستان. انسان اپنا تزکیہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضور مسلسل بالاولیت, ایک مسلسل بالمحبہ, بہت سی ہے, تشبیک والی بھی ہے, تو مسلسل بالمحبہ. حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا, انی احبک. صحابہ ایسے جملوں کے لیے, اس کے بدلے میں دنیا دینے کے لیے تیار تھے, دنیا دے دو ایک جملہ. ما احببت ان لی بها الخلد فی الدنیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ وقت جائے گا ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا. سورۃ المنافقین کا نزول دیکھنا, زید بن ارقم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے عمرے کے لیے جانا ہے, سبق ملا, بھروسی اجازت لے کر جاؤ. میں اپنا بتاتا ہوں, جب میں دارالعلوم بری میں تھا, کہیں بھی جانا ہو, کہیں بھی لیستر, کہیں حضرت سے کہہ کر, اور اگر کہیں قریب میں جس دن کہہ کر نہیں گیا, اسی جی حضرت نے بلایا, مفتی صاحب کو بلاؤ, نہیں کہہ کر, بھروسے اجازت لے کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ, میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں, حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی, اور کیا فرمایا, لا تنسنا فی دعائک یا اخی. بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا ہو میرے چھوٹے بھائی. اللہ کے نبی اپنے امتی سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں مت بھولنا. اب آگے پھرے حضرت عمر فرماتے, ما یسر, مجھے بات خوش نہ کرے گی اس جملے کے بدلے میں پوری دنیا ہو. کون سا جملہ؟ یا اخی. بھائی اللہ کے رسول جسے یہ کہہ دے تو میرا بھائی, وہ آخرت بھی اللہ کا رسول کا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کا سبق آپ حضرات یہ لے کر جائے, انی احبک فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ مولوی صاحب نے تقریر کی تھی نا, اتباع سنت, اتباع سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہاں پہنچنے کی سرٹیفکیٹ اتباع سنت, نمازوں کے بعد کی ادعیہ جو احادیث میں منقول ہے اس کو ڈالو یہاں, لوگ پڑھے. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, اس کو حدیث المسلسل بالاولیت کہتے ہیں. ہر شاگرد نے اپنے شیخ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ حدیث, شیخ نور اللہ مرکزہ, شیخ زکریا, شیخ یونس صاحب اور بھی بہت سو سب سے پہلے سنی, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے. شاہ ولی اللہ مجید رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسلات چھپی ہوئی ہے, لیکن اس کا تسلسل سفیان ابن عیینہ تک ہے. اور ایک دوسرا بھی طریق ہے کہ بھائی سب سے پہلے نہ سنی ہو تو جب مجلس شروع ہو, مثلا جب سال شروع ہوا تو اس میں بھی پڑھ دے, کم از کم ایک طرح اولیت اضافیہ ہو جائے گی, وہ اولیت مطلقہ نہ ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث المسلسل بالاولیہ. یہ میں نے اس لیے شروع میں پڑھی تاکہ طالبات کا خاص طور پر تسلسل بالاول قائم رہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, لیکن چونکہ ہمارے استاد شیخ یونس صاحب کا اس پر بہت اہتمام تھا, اس لیے میں نے پہلے یہ حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ کا نام تو آپ نے بار بار لیا, اور یہ روایت بھی آخر میں ابو ہریرہ کی ہے. وہ عبداللہ بن عمر بن العاص کے متعلق کہاں گئے ہو آپ, تو لکھنے رہے. اچھا, فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, ہے نا. برا فرماتے سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہے سوائے وہ جو عبداللہ ابن عمر بن العاص کے پاس ہے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. اب میں بتاتا ہوں, عبداللہ ابن عمر بن العاص کی روایتیں تو بہت کم ہیں ابو ہریرہ کے مقابلے میں. تو ہمارے محدثین نے, امام بخاری نے, تابعین نے, تبع تابعین نے کتنی احتیاط کی. بہت سی وجوہات ہیں, اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص کا تلبس بے کتب السماویہ تھا. تابعین اور صحابہ کو اس کا ڈر لگا کہیں کوئی بات مکس نہ ہو جائے ما قبل کی کتاب سے. اور ان کے پاس کیسے تھا, بخاری میں کتاب البیوع میں خواب دیکھا تھا, شہد اور گھی چاٹ رہے ہیں, شہد اور گھی. یہاں کی پوت تو گھی کو بھی نہیں سمجھتی, چلو بٹر سمجھ لو. تو حضور علیہ السلام نے ان کی تعبیر دی تھی کہ تجھے دونوں کتابوں کا علم حاصل ہوگا. یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی, یہ جنگ, یہ جہاد بہت کرتے تھے, تو پوری پوری اونٹ بھر کتابیں ان کو مال غنیمت میں ملتی تھی. کاش ہمیں بھی مل جائے, ہمیں بھی مل جائے. مجھے کتابوں کا بہت شوق ہے, ایک ہی شوق ہے, کتابیں. خیر, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا حدیث المسلسل بالاولیہ. مصحف کب تک چلنا ہے, رات کو 12 بجے تک یا 1 بجے تک؟ نہیں نہیں نہیں, پھر عورتیں بھی ہیں نا, ان کا بھی ہے, بچوں کو بھی لے کر آئی ہوگی. تو یہ میں نے حدیث جو پڑھی ہے حدیث المسلسل بالاولیت ہے, اور اس کے متعلق چند باتیں. اب تم عبارت پڑھو, پھر انشاءاللہ باب اور حدیث میں تھوڑا تھوڑا کہہ کر ہم چھٹی کریں گے, اس لیے کہ وہی دسترخوان کی بات آئی تھی جہاں اکرام ہونا چاہیے اور ہوتا نہیں. جی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, اما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منكم إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله
محمد. أمير المؤمنين في الحديث, يا أمير المؤمنين كخطاب بہت بڑا خطاب ہے, اور صدیق اکبر کے زمانے میں یہ خطاب نہ تھا. اول من یقال له امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ. متفق علیہ امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری, دو حرف نہیں. کلہم عیال علی ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری, واقعات بھرے ہوئے ہیں امام بخاری کے کرامات کے. اور امام بخاری پر کتنے مصائب آئے اب سوچ نہیں سکتے. مولویوں میں حسد ہوتا ہے, زیادہ حسد کی بیماری یا تو علماء میں یا عمرہ, علماء یا عمرا، مالدار وہ نہیں دیکھ سکتا. ہماری یہاں ایک ابو بکر بھائی دیسائی تھے، پر آپ لوگ واقف ہوں گے، یہاں ان کا بھی انتقال ہو گیا، عجیب طرح انتقال ہوا. 44 years پہلے حج میں گئے تھے، کن نے اور مالدار آدمی، 44 years پہلے. ابھی بہت بیمار تھی، ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ دو تین ہمارے محمد کے دوست کے ابا ہیں، تو بہت اصرار کیا کہ آپ عمرے میں چلو، لیکن وہ مشین پر ہے، بول نہیں سکتے، کینسر ہے، بول نہیں سکتے، وہ ہمت نہیں کرتے تھے. تو محمد زبردستی ان کو لے گیا، اچھی بات ہے. منگل کی فلائٹ پکڑی انہوں نے سعودیہ کی، شام کو پہنچے. اب یہ کہ مکہ جائے یا مدینہ جائے، تو خیر یہ محمد کی رائے ہوئی، میرے مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام کی زیارت کرائی، بہت بیمار تھے، آئے ان کے رشتے دار. جمعرات کی رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا بھائی، اب میں نے سوچا 44 years کے بعد ایک مالدار جا رہا، کبھی گیا نہیں. ابھی کون تقریر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے متعلق؟ اچھا، ولکنہ حج مرارا قبل النبوہ، مرارا وکان یدعو الناس الی الاسلام، من یلجونی من یمنعونی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ابو بکر بھائی. تو میں نے سوچا کہ آخر بات کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہاں کی موت دی، 44 years کے بعد جا رہے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ لوگوں کا کام بہت کر دیتے تھے، لوگوں کا کام. اور ایک پھر میں نے یہ بات ڈالوں کی مسجد میں، محمد حسین بھائی مفتی عبدالصمد صاحب کے بہنوئی ہیں، بڑے خادم ہیں، بڑے خادم، ان کے سامنے گئی، ان کا مطلب تم صحیح کہہ رہے ہو، ان کی تجارت تھی کپڑوں کی، ہم نے شروع کی، تو انہوں نے کہا بالکل میں آپ کی پوری مدد کروں گا، ہول سیلر بتاؤں گا، ریٹیلر بتاؤں گا، کہاں بیچنا ہے. یہ کیا ہوا؟ خیر خواہی، الدین النصیحہ. میں نے اس لیے کہا کہ عمرا میں کیا ہوتا ہے؟ حسد. مولوی میں کیا ہوتا ہے؟ حسد. اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے بہت زیادہ. امام بخاری پر بھی حسد کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، پہاڑ. کوئی بات ہے کہ امام بخاری یہ فتویٰ دیں گے کہ ایک بکری کا کوئی ہمارے حل یا اللہ استورا، اور شیخ نے دلائل میں نے لکھے یہاں. آخر امام بخاری حدیث کی اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے شیخ کبھی فرماتے تھے بچوں دعا کرو 2-4 سال اللہ اور دے دے تاکہ بخاری کا کام مکمل ہو. علماء نے عمرے مانگی ہے بخاری کا کام مکمل کرنے کے لیے، علماء نے عمرے مانگی ہے مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. آدمی اس لیے اللہ سے عمر مانگے کہ میں مخلوق کے، میں کہا کرتا ہوں جب میں شیخ کے کمرے میں گیا اور آپ لوگوں نے جنہیں دیکھا ہے کتابیں، میں سوچتا ہوں کبھی اللہ کہ ان کتابوں کو چھوڑ کر جب مجھے کیا آخرت کی طرف جانا ہوگا، کاش اللہ خوش ہو جائے. تو میں سوچتا تھا کہ شیخ کو اگر ملک الموت علیہ السلام یہ کہتے کہ حضرت تشریف لائیے حورے انتظار میں ہیں، یا پھر آپ کو ابھی اپنی کتابوں میں رہنا ہے، تو شاید شیخ یہ کہتے بعد میں جائیں گے، حوروں کو چھوڑو، مجھے اپنی کتابوں کے پاس رہنے دو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے پاس. یہ تو عجیب احادیث. وہ اما بن ابھی کیا پڑھا تھا اس قاری نے، آپ نے نماز پڑھائی نا، تو میری تو عادت ہے نا، اما بن مت ربی کا حد. مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا لفظ اس سے نکلا ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے احادیث. تو امام بخاری پر بڑے مصائب آئے ہیں. بچپن میں بینائی چلی گئی، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو اما نے خواب میں دیکھا. میں یہاں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اس میں یہ عیش ہو، ہماری یہاں بھی کچھ اور تھے، او ہم روکے، سمجھ گئے، او ہم روکے، فرشتے نے بھی کہا تھا حضرت ابراہیم نے بھی کہ تیرے بچے کی بینائی آگے ماں بھی کیسی ہوگی اور کس طرح دعا کرتی ہوگی, چنانچہ امام بخاری کی بینائی آگے. پھر دوبارہ بھی ایک دفعہ آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی تو حکیم نے مشورہ دیا. وہ حکیم سے مجھے بات یاد آئی, اس دن میں زاد الشرعی کا مطالعہ کر رہا تھا. آپ نے دیکھیے زاد الشرعی, یہ کس نے لکھی ہے اب نام نہیں بتاؤں گا, اب بعد میں مجھے پوچھ لینا. یہ ترمذی کی شرح جلد اول مولانا فرید صاحب نے لکھی ہے, جانتے ہو اکورا کھٹک کے شیخ الحدیث, اس کا نام ہے, بہت زبردست وہ شرح ہے. اور جلد ثانی ان کے ایک شاگرد نے لکھی ہے, اور جلد اول پر بھی انہوں نے تحقیق کی ہے, اور میں نے بڑی مشکل سے منگوائی, لیکن کس نے لکھی وہ بعد میں بتاؤں گا, اس مجلس میں نہیں بتاؤں گا. تو اس میں ایک قصہ لکھا ہے, وہ ایک عالم کسی طبیب کے پاس گئے اور یہ کہا کہ حضرت, طبیب بھی ماشاءاللہ اس زمانے کے بڑے علماء ہوتے تھے, کہ آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا بڑھاپے کی وجہ سے ہے. اس نے کہا حضرت ہاتھ میں بھی تکلیف ہے, پکڑا نہیں جاتا, کب بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا پیروں میں بھی تکلیف ہے, کب بڑھاپے کی وجہ سے. سب بھی یہی کہتے رہے. جیسے کوئی تعویذ لینے والا آپ کے پاس آئے اور آپ اس عورت سے یہ کہو کہ کہیں نہ تھی اور ہو بھی نہ, تو یہ مول صاحب نے ہوں آورے, ان کو کیا پتا, تکلیف تو مجھے ہوتی ہے. لیکن کچھ بھی آپ یوں ہی کہہ دو کہ ہاں تجھے کچھ تکلیف ہے اور کچھ لکھ کر دے دو, دوسرے دن فون کرے گی الحمدللہ اچھا ہو گیا. تو اسے کیا کہا, بڑھاپے کی وجہ سے. پھر بڑھاپے تو غصہ آ گیا سالم کو, اور غصے میں کہنے کے میں آپ کے پاس علاج کے لیے آیا ہوں اور آپ چیز کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے. تو کہا یہ تیرا کہنا بھی بڑھاپے کی وجہ سے, تجھے مجھے جواب دے رہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو خیر امام بخاری پر بڑے مصائب آئے. پھر خلق قرآن کا مسئلہ, ایک خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد ابن حنبل, میں قصہ سناتا جاتا ہوں, اس کے سرخیل جو امام احمد ابن حنبل ہے, پھر امام بخاری آئے, اور امام احمد ابن حنبل تو بہت بڑے امام ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, اللہ نے کیا کیا, فرمایا خلق قرآن کے مسئلے کی وجہ سے میری مغفرت کر دی, اور ایک اثر میں کہ اللہ پاک روزانہ 100 دفعے نظر رحمت فی تربت امام احمد, امام احمد کی قبر پر اللہ 100 دفعے نظر رحمت کرتے ہیں. اتنا بڑا امام, امام احمد ابن حنبل, ان کو کتنا ستایا گیا اور کس اخلاق کے ساتھ یہ پیش آئے. مختصر کر کے صرف بتا دیتا ہوں, امام محمد جیل سے نکل آئے, ایک جگہ بہت تکلیف تھی, جن لوگوں نے مختارات پڑھی ہے مختارات میں ایک قصہ ہے, بہت تکلیف تھی. انہوں نے ایک طبیب سے کہا کہ یار یہاں بڑی تکلیف ہے. تو انہوں نے جس شخص کو بادشاہ نے جلاد متعین کیا تھا جو امام احمد کو مارتا تھا, اس کو بلایا اور کہا, اس نے کہ بتایا ہاں بھائی یہاں ایک چیز گھس گئی ہے. طبیب کو بلایا, وہ پوچھتا تھا یہاں تکلیف ہے, کہہ نہیں ہے, یہاں تکلیف ہے, کہہ نہیں یہاں, یہاں تکلیف ہے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, کس پر, بادشاہ پر. کہا اب کہہ رہے اللہ رحم کرے بادشاہ پر, اس نے جو مروایا ہے. امام محمد نے کہا یہ اہل بیت میں سے ہے, میں ایک حرف اس کے خلاف نہیں بول سکتا. امام محمد ہے, اسی خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد کو جیل میں رکھا گیا اور پتہ نہیں کتنا مارے گئے. امام بخاری پر بھی ابتلاءات آئے ہیں, ابھی وہ وقت نہیں کہ میں آپ کو امام بخاری کے ابتلاءات پر, اور آخر امام بخاری تنگ ہو گئے, 62 سال کی عمر ہے, کون نہیں چاہتا کہ میں جیوں. ہزاروں لوگ امام بخاری سے بخاری پڑھتے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ سے کہا ضاقت علی الارض بما رحبت, لا يتمنين احدكم الموت لدر اصابه. اللہ کی عشق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے. تو بار صورت آپ پر امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم جو ہے امام بخاری کے مزار پر, ان کی برکت سے ہم اب نیچے نہیں جانے دیتے, اوپر اوپر دروازہ کھلا, ہم لوگ اب تھے ہم نیچے گئے, وہاں امام بخاری کا مزار ہے اور وہاں اول اور آخر حدیث ہم نے پڑھی. وہ کیف میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ کیف میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حضرت امام بخاری کے مزار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور اس سے کروڑہ کروڑہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چلے امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں, چلو اسماعیل
اسماعیل ابن
نام دیکھو محمد کتنا پیارا نام ہے محمد. ایک روایت ہے جس مشورے میں محمد کو شامل کیا جائے اس مشورے میں نقصان نہیں ہو سکتا. محمد نام, میں اپنے کلاس میں بھی پھر پوچھتا ہوں بھائی کون کون محمد ہے, کرے ہو جاؤ خدا نے خواستہ کوئی نہ ہو تو میں کہتا ہوں میں محمد شبیر ہوں. چلے
محمد ابن اسماعیل,
محمد ابن اسماعیل
ابن ابراہیم الجعفی البخاری رحمہ اللہ.
یہ جوفی کیوں کہتے ہیں برادر میں سب. چلے جی,
قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة.
یہ بخاری کا آخر باب ہے, آخر باب بخاری کی آخر کتاب کتاب التوحید ہے یا الرد علی الجہمیہ, ایک مستقل باس ہے. مولانا نے کچھ بتا بھی دیا, ایمانیات ایجابی شروع میں ہے سلبی آخر میں ہے. اب اس پر ہم نہیں جانتے, ہمیں جو عام لوگوں کو فائدہ ہو بتانا ہے. امام بخاری کی آخری کتاب کون سی ہے؟ ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ کی رائے الاعتصام بالکتاب والسنہ اسے پہلے, اور یہ ازداد کے قبیل سے ہے. ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ نے بخاری کی بہت بڑی خدمت کی ہے, اور اعتصام بالکتاب والسنہ امام بخاری کے زمانے امام بخاری آخر میں لائے. صاحب مشکات اور صاحب مصابیح بخاری کا اتباع کرتے ہیں, اتباع, لیکن مشکات میں شروع میں ہے, اس لیے کہ ابھی پرویزی فتنہ اتنے عروج پر نہ تھا. انکار حدیث کا فتنہ امام بخاری کے زمانے میں عروج پر نہ تھا, ان کے زمانے میں عروج پر تھا تو ان کو اس کی ضرورت پڑی. ایسے بابو اس بات عذاب القبر حزب التحریر پیدا نہیں ہوئے تھے, صاحب مشکات و مصابیح نے اس کو پہلے خود بخاری شریف کی ایک کتاب کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اور بلخینی انہوں نے کتاب لکھی ہے مناسبات پر. اور میں آپ کو اور بتاؤں, ہمارے اکابر حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمہ اللہ علیہ, آپ کے مولانا منگل صاحب ان کا بہت ذکر کرتے ہیں, ان کی طبیعت میں بھی ربط ہے. منگل صاحب مولانا اللہ ان کو خوش رکھے, یہی طبیعت مولانا فخر الدین مراد آبادی کی تھی. انہوں نے کتاب لکھی ہے, میں نے اس کی کاپی بھی مولانا کو دی, اور پتہ ہے میں ان کا کیوں زیادہ قائل ہوا, یہ سمجھو ان کو علم حدیث سے ذوق ہے. میں نے ان سے کہا میرے پاس یہ ہے میں آپ کو دوں گا, کہا بالکل ضرور دینا مجھے, آپ شاید ساتھ نہیں تھے. وہ راستے میں ان کا ان کے وہ کتاب مل گیا, میں آپ کو بھیج دوں گا, مانچی سر جا رہے ہیں نا میں بھیج دوں گا, لیکن نہیں اگر ابھی مجھے دے دو میں راستے میں مطالعہ کر لوں. تو میں دارالعلوم بری گیا, دارالعلوم سوری ہمارے بلیک من, میرے ڈرو میں فوٹو کاپی کی تھی, میں نے کی تھی شیخ نظام کے لیے, تو وہ ان کے مقدر میں تھی, میں نے ان کو دی. جب میں مانچی سر پہنچا تو کہنے لگے الحمدللہ وہ کتاب میں نے راستے میں دیکھ لی. ذوق شوق, ہم ایسے ہی کسی سے محبت تھوڑے کرتے ہیں, ذوق ہو شوق ہو. وہ طالب علم سے ہمیں زیادہ محبت ہے جو ہمارے پیر دبائے وہ نہیں, ہمارا تھیلا اٹھائے وہ نہیں, جس کو اللہ کے رسول کی حدیث سے محبت, اس سے محبت کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم باب حب الانصار من الایمان, انصار سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی مدد کی ہے, اس لیے محبت کرتے ہیں. منافق بھی تھے, ان سے تھوڑے محبت کرتے ہیں. حضور کے چچا یا ابو لہب, ہم تھوڑے محبت کرتے ہیں. فرعون چچا, ہم تھوڑے محبت کرتے ہیں. خیر, میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ امام بخاری باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ, بخاری کی آخر ایک کتاب کون سی ہے؟ ہر شیخ نور اللہ مرکزہ کی رائے الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو, چپک جاؤ, اسی میں نجات ہے. اور عام شرح کی رائے میں یہ آخر ایک کتاب ہے, ابتدا وہی سے ہوئی ہے. ظاہر ہے ہر ایک مصنف کا اپنا طرز ہے, اس کے لیے بھی وقت چاہیے. ترمذی نے باب ما جاء لا یقبل صلاۃ بغیر طور, ابو داود باب التخلی التخلی عند قضاء. آج کے لیے کیا بیماری, ہم تو ٹوائلٹ بھی ایک کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بڑا مشکل مسئلہ آیا, امریکہ سے وہ مولانا نے بھیجا, کیا نام ہے ان کا, وہ پاناما, وہ جو جن کا بچہ ہمارے یہاں پڑھ کے گیا, ہاں اس کے ابا کا کیا نام ہے, مولوی زکریا, وہ جنس بدلی ہے. اب جنازہ آتا ہے تو ہم کس طرح کریں؟ یعنی اب یہ سوچئے, ایک تو قرآن کی حقانیت کا پتہ چلے گا, بھلا امرنہم فلیغیرن خلق اللہ. اب تک تو ہم وہی کہتے تھے کہ بھائی مرد عورت کی شکل بنائے گا, عورت مرد کی شکل بنائیں گے, شیطان یہ کام کرائے گا. لیکن ان مفسرین کے ذہنوں میں بھی نہیں تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جس میں مرد عورت بنے گا, عورت مرد بنے گا. یہ دور ہم نے دیکھا ہے. اللہ پاک معاف کرے. لا تعبد الشیطان, یہ شیطان کی عبادت ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. تو خیر, امام بخاری کی آخر ایک کتاب, بس یہ کتاب التوحید ہے اور بڑی مناسبات ہے. تو مولانا فخر الدین صاحب نے کتاب لکھی ہے باب در باب کی مناسبت, اور اس کا نام ہے القول النصیح فی نفض ابواب الجامع الصحیح. بڑی مشکل سے میں نے یہ کتاب حاصل کی تھی, اب وہ نہیں بتاؤں گا کس طرح حاصل کی ہے. اس کے ایک کتاب سہارنپور کے قدیم کتب خانے میں تھی, بعض دفعہ ذرا کسی کو پھوڑنا پڑتا ہے لینے کے لیے. خیر, وہ اس کی کاپی میرے پاس ہے, پھر میں نے کافی لوگوں کو دی. تو اس میں مناسبات ہے, ایک باب کے بعد دوسرا باب کیوں, دوسرا باب کے بعد تیسرا باب کیوں, تیسرا باب کے بعد چوتھا باب کیوں, اس میں یہ مناسبات ہے. اور عجیب, رشید نور اللہ مرکزونی الابواب والتراجم میں, حالانکہ مولانا فخر الدین مراد آبادی بظاہر ہر شیخ سے چھوٹے ہیں, لیکن مولانا کا نام لے کر کتاب الاجارہ میں اس مناسبت کو نقل کیا. امام بخاری نے پہلے اجارۃ الناس کو ذکر کیا, موسیٰ علیہ السلام, ان خیر من استاجرت القوی الامین, ترتیب سے چلے, اور آخر میں امام بخاری نے پھر غلام باندی, پھر حیوانات, پھر زمین, آخر میں زمین کرائے پر دینا. کیوں؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اللہ تعالیٰ ان ارواح قدسیہ کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے, جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے پیچھے خرچ کر دی. کوئی تنخواہیں نہیں تھی, یہ کوئی یونیورسٹی نہیں جہاں بڑی تنخواہ ملتی ہو, اور ان کو بڑی بڑی تنخواہوں کی آفر آئی, انہوں نے ٹھکرا دیا, ہم دیوبند میں رہیں گے. خیر, اب پرو مصحف ٹائم اسی میں چلا جائے گا. تو یہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے, اور امام بخاری کو اللہ نے عجیب حافظہ دیا تھا. ایک ایک نکات دیکھیے, باب توحید اللہ عز و جل تبارکت اسماؤہ, بھائی جل جلالو بھی کہہ سکتے تھے تبارکت, کیونکہ امام بخاری کو یہ ثابت کرنا ہے کہ تعدد اسما تعدد ذات پر دال نہیں ہے. تبارکت اسماؤہ. اب ایک ایک میں نے کہا نا 10 گھنٹے چاہیے, پھر آگے بتاؤں. باب قول اللہ تعالی قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا. امام بخاری کی غرض یہ بتانا ہے کہ اللہ کے بہت نام ہیں. سوال یہ کہ یہ آیت تو 4 جگہ ہے قرآن میں. سب سے پہلے سورۃ الانفال میں ہے وللہ الاسماء الحسنا فدعوا بیا, پھر اس کے بعد قل ادعوا اللہ عبید الرحمن, پھر سورہ طہ میں لہ الاسماء الحسنا وبه اللہ الذی لا الہ الا ہو میں. تو اسی آیت کو کیوں ذکر کیا امام نے؟ اتمام بالقرآن. قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, قل ادعوا اللہ عبید الرحمن. ایک ایک نکات ہے بخاری کے. ہمارے شیخ فرماتے تھے امام بخاری افقہ خلق اللہ. خیر, تو امام بخاری کی آخر کتاب اور یہ آخر باب ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازی. امام بخاری نے کتاب التوحید میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ ترجمہ آیت کریمہ کو بناتے ہیں, اس لیے کہ عقائد کے ثبوت کے لیے قطعیت چاہیے. تو یہاں امام بخاری نے ونضع الموازین القسط. میرے دوستو, قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی صرف اتنا ہوتا, اتنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ بولو تو سوچو کہ عدالت میں اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا, چاہے دنیا کی عدالت ہو یا آخرت کی. آسان مثال ہے, بیرسٹر کو کیا کہتا ہے جب پکڑے جاتے ہو؟ نو کامنٹس, نو کامنٹس, نو کامنٹس, ہے نا؟ جب بھی پوچھے نو کامنٹس, نو, چپ رہو. اس لیے کہ بولوں گے تو کورٹ میں دلیل بن جائے گی. تو میرے دوستو, اس کورٹ میں, اس کورٹ میں کیا ہوگا؟ یہاں تو جھوٹ بول سکتے ہو, ونحن اقرب الیہ من حبل, ہاں جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو امام یہ ترجمہ ہے قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی اتنی آیت ہوتی. اور امام شافعی سے منقول ہے قرآن کی کوئی آیت صرف یوم یقوم الناس لرب العالمین, ختم. جج کے سامنے کھڑے ہونا ہے, کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم ڈرتے ہیں, جن کے متعلق معروف ہو کہ صاحب قصب ہے, تو ڈر لگتا ہے کہ یار اندر کی حالت کا پتہ چل جائے گا. تو اب سوچو, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے, ترازو ہوگی, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. عجیب آیت ہے. اب امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں معتزلہ کر رہے تھے, اس لیے کہ معتزلہ میزان کا انکار کرتے, وہ کہتے کہ نہ یعنی العدل, حسن بصری سے بھی منقول ہے کہ نہ. امام بخاری رد کرتے ہیں, بھائی یہ مجاز کی کیا ضرورت ہے؟ ترازو ہے, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور پھر علماء کے لیے, یا تو امام بخاری اس سے اللہ کے لیے صفات میں, جو تو صفات ذات ہے اور صفات فعل ہے, جس کے لیے امام نے بہت سے تراجم, اس سے اللہ کی صفت فعل کو ثابت کیا ہے. دونوں صفات ذاتیہ اور ذاتیہ ہو فعلیہ ہو, ایک عقلیہ ایک سمعیہ ہے, یہ صفات فعلیہ عقلیہ ہے, اس کو امام نے ثابت کیا ہے. اور ہمارے شیخ کی رائے, اوپر سے ایک جھگڑا چلا رہا ہے, جھگڑا چلا رہا ہے تلاوت اور متلو کا فرق. تلاوت بندے کا فعل ہے جو حدیث ہے, متلو قدیم ہے, بس یہ چلا رہا. امام نے اس کو ثابت کیا ہے, اس لیے کہ سبحان اللہ وبحمدی اور سبحان اللہ العظیم یہ قرآن کریم میں موجود ہے, الگ جگہوں پر ترازو میں رکھا جائے گا. اگر یہ بھی قدیم ہوتا تو اس میں فرق نہ آتا, اس کا وزن نہیں ہو سکتا تھا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ تلاوت اور متلو میں فرق ہے, امام نے اس کو ثابت کیا ہے. تو یا تو امام نے ثابت کیا ہے, ترازو برحق ہے, معتزلہ کا رد کیا. اب اس کا لیے کہ تو کتاب التوحید ہے, اس کا جواب یہ بارود دال الجامعہ وغیرہم وغیرہم میں معتزلہ داخل ہے. یا پھر یہ کہا جائے کچھ معتزلہ ترازو کا انکار کرتے تھے, یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں وہی صفت فعل وغیرہ کو ثابت کر رہے ہیں. وندع الموازين القسط ليوم القيامة. کل ہم ترازو انصاف قائم کریں گے, اس میں باقاعدہ وزن ہوگا. اب یہ مستقل باس ہے, ایمان بھی وزن ہوگا, پھر کفار کا بھی وزن ہوگا, نیک مومنین جو بلا حساب و کتاب کے ان کا بھی وزن ہوگا. یہ مستقل ابحاث ہے جس کا وقت نہیں. آپ اتنا ذہن میں لیجئے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, وہاں ایک ترازو ہے, اعمال تولے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے. اب سوال یہ کہ عمل کیسے تولے گا, یہ تو عرض ہے. کچھ بتانا ہے؟ بس وقت ہو گیا, ہاں بات ختم کر دیتے ہیں. عمل, سب کو بھوک لگی ہے, مستورات کی میں یاد کرتا ہوں, اس لیے کہ بچوں کو لے کر بیچاری آتی ہے. تو بار صورت کل قیامت کے دن عمل تولے جائیں گے یا صحائف اعمال تولے جائیں گے, حدیث البطاقہ اس پر دلیل ہے, یا صاحب العمل. لا رجلو عبداللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان من جبل احد. ٹھیک نہ تھا؟ ہماری ابھی مشکات گلاس میں ایک چھوٹو ہے, اس بیچارے کو خون دینا پڑتا ہے ہر ہفتے, وہ چھوٹا ہے, عمر ہو چکی ہے, اس کا نام میں نے چھوٹو رکھا ہے. تو لا رجلو عبداللہ ابن مسعود اثقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد. صاحب العمل فی اللہ یزن عند اللہ جناح بعودہ کافر وغیر ذالک. فرباب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم. الموازین جمع کیوں ہیں, قسط کیا ہے؟ مولا صاحب نے کہہ دیا بس ختم کرو, لام کون سا ہے؟ چلو
ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن.
اعمال اور قول دونوں تولے جائیں گے, بولنا تولا جائے گا, جو بولا وہ تولا جائے گا, جو کیا وہ تولا جائے گا. امام بخاری کے پاس قول کی حدیث ہے, اسی سے امام نے عمل کو بھی, قول بھی ایک عمل ہے. ون اعمال بنی آدم وقولهم یوزن, ہر چیز کا وزن ہوگا. اور یہ وزن معنوی ہے, کیا ہے؟ مستقل باس ہے. چلو
وقال مجاہد القسطاس والعدل بالیومیہ.
اس میں ونضع الموازین القسط, اور امام بخاری کیا ہے؟ جید حافظ. امام کا ذہن چلے وزنو بالقسطاس المستقیم, اس کی تفسیر کر دی. چل
وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ.
یہ رومی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی انصاف کے ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم میں غیر عربی کچھ الفاظ واقع ہوئے ہیں. بعض لوگ انکار کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے, یعنی بعض الفاظ ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں, جیسے تنور. تندوری چکن غلط ہے, یہ تنوری چکن ہے, دال نہیں ہے, دال آپ لوگ لے آئے ہیں. وفارت تنور عربی میں بھی, فارسی میں بھی, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, ان کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تنور کا. تندور کا ترجمہ کرو انگلش میں. بھائی آپ لوگ انگریزی جانتے ہیں, تنور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اوون. کہاں سے کہا؟ کس نے کہا اوون؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے علامہ خارج محمود کو کسی نے کہا کہ حیا کو انگلش میں کیا کہتے, فرمایا جس قوم کے پاس حیا نہیں ان کے پاس لفظ بھی نہیں. یہ تنور ہے, چلو اس کا ترجمہ ہی نہیں, ہر زبان میں تنور ہی بولا جاتا ہے. ابھی وقت نے میں آپ کو قصہ سنا تھا سہارنپور کا. چل
ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر.
قاسط ہے تو ظالم کے معنی میں. ابھی آخر حدیث ہے. بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب.
حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل.
یہ تشیع کی طرف مائل تھے, محمد بن فضیل, لیکن امام بخاری صداقت کو دیکھتے ہیں, غلو نہ ہو. چل
ان عمارة بن القعقع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ابو هريرة. امام بخاری نے آخر حدیث ابو ہریرہ, پہلی عمر, آخر حدیث ابو ہریرہ. تو کیا بتائے آپ کو, سب سے بڑے محدث, 3 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے, لیکن اتنا علم حاصل کیا, خود فرماتے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین فما حدما فبذت وما لا غرف لو بذت لقطع هذا البلوم. کتنی حدیثیں ہوگی. ایک دفعہ لوگ یمن, یہ بچہ یہ کہاں سے حدیثیں لاتا ہے؟ حضرت عائشہ کے نے بھی کہا دیا. اب ابو نے کہا اماں جی یو ویر بیزی وتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیٹنگ ریڈی فار ہم, دس مین نو. پر گیا تھا. بعض دفعہ اتنا کھجور بھی نہیں ملتی تھی, ممبر النبی علیہ السلام اور کمرے کے مابین میں گر پڑتا تھا. لوگ آ کر میری گردن دباتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے اور بھوک تھی. چلو بہت قصے ہیں, چلو بیٹے.
قال
النبي رضي الله تعالى عنه
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان
الى الرحمن. دو کلمے اللہ کو برحمان کو بہت محبوب ہے, محبوب ہے. حب, حب کی اضافت اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف سے حب, یہ پھر متقلبین کا جھگڑا ہے. لیکن کما یلی کو بے شان نہیں ہوا, یحبک یحبونک ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین. چلے
خفیفتان,
ایک جھگڑوں میں مت پڑو. کیا پڑھا؟ دوبارہ پڑھو حدیث.
کلمتان
صرف دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہے, بہت محبوب. اور اسی محبوب کی وجہ سے جیسے بھی آپ نے بتایا نا, عمل کم ہو لیکن محبوب ہو, بس پورے ترازو کو بھر دے گا. چل
کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان.
ہاں یہ بالکل آسان ہے, زبان پر کوئی مشکل نہیں. کوئی بڈھے کو دعد نہیں نکال رہے ہم, ولالظالم دعد نکالو. قاری صاحب کہیں گے تو صحیح نکلتا. قاری صاحب کی خدمت میں میں بھی ایک ہفتہ رہوں تو شاید دعد صحیح نکل پاؤں گا. آسان نہیں ہے لیکن یہ دو کلمے سے ہلکے پھلکے زبان پر, یعنی اس میں کوئی اس کو کیا کہتے جو حروف سخت ہوتے ہیں, ہاں وہ نہیں ہے, آسان. حبیبتانی الی الرحمن حفیظتانی علی اللسان, لیکن ہلکے پھلکے جو مت سمجھنا کہ ترازو میں بھی ہلکے پھلکے ہیں. چل
ثقیلتانی فی المیزان,
فی المیزان وہ کیا ہے؟
سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم.
سبحان اللہ العظیم, ایک بات صرف بتا دیتا ہوں, سبحان اللہ اس میں تنزیہ ہے, و بحمده میں تنویہ ہے, اور سبحان اللہ العظیم میں تعظیم ہے. یہ تینوں مل کر لا الہ الا اللہ ہے, اور من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. امام نے اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی رحم کھائے, اور آخر میں اللہ پاک جو ہے کلمے کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے, اور جو بچیاں فارغ ہو رہی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے, ان کے بطون سے اللہ محدثین پیدا کرے. بس ابھی بچہ ہی ختم کرے گا, معاف کیجیے گا میں نے زیادہ وقت لے لیا. جی بسم اللہ پڑھو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
ما شاء الله. كان اسمي أبك. What's your name? Muhammad. I said, how old are you? 12. ما شاء الله. This is a present for me.
Have a smile. بسم الله. Come forward, please.
कोई और भी है? हाँ बुलाओ बुलाओ मैं. अल्लाह का कितना हमें शुक्र मानना चाहिए.
Faraz, come forward as well.
कि मकतब में पढ़े हुए तलबा माशाल्लाह कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं. तो लड़कियों को भी आप पहनाएंगे? अच्छा कोई पहना रहा है. मैं समझा शायद आप पहनेंगे. नहीं नहीं आप लोग उसके उस्ताद को दो. उस्ताद को दो. उस्ताद जी लो. आप हजरात बहुत ज्यादा एहतमाम से दुआ कीजिए हमारे उन भाइयों के मुतालिक. असमन को दो चार बातें तो बता दो सच 5 मिनट में ताकि लोगों एक फर्ज हम पर फर्ज है. आओ यहाँ 5 मिनट औरतों को फायदा हो. इधर आ जाओ इंग्लिश में जल्दी करो. कमाल तो ये है कि 5 मिनट में आदमी 1 घंटे की बात कह दे. आ जाओ बैठ जाओ जल्दी से. इसके बाद दुआ करते हैं 5 मिनट चले. ये मुफ्ती असमर साहब है और डेंटिस्ट भी है बहुत अच्छे जी.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. I came as the driver. I never knew that I'd have to speak in front of you, so please forgive me if this is a bit mishmash. You, mashallah, everybody's been sitting here for 2 hours, and I think what Ustad wants me to perhaps relate to you is that before you leave this room, whilst you have been sitting here learning, crying, smiling, multiple children and innocent people have probably passed away whilst you've been sitting here that shouldn't have passed away. There's a place that Allah Ta'ala speaks about in the Quran. Our young Hafiz, mashallah, perhaps we all read this ayat. We perhaps forget that Allah Subhanahu wa Ta'ala, He speaks about the wind of Baytul Maqdis. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاهُهَا شَهْرٌ. He speaks about the mountains of Baytul Maqdis. يَا جِبَالْ أَوْوِبِي مَعْهُ وَالطَّيْرِ. He speaks about the branches of Baytul Maqdis. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْءِ النَّخْلَةِ. The direction of Baytul Maqdis. مَكَانًا شَرْقِيًّا. Allah Ta'ala goes on and on about His love about Baytul Maqdis. He speaks about the dates, the maharib, the fruits, the land, the iron, the donkey, the water, the rivers, the town, until even Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the ant. Ya ayyuha an-namal udkhulu masakinakum. He speaks about the small ant of Baytul Maqdis. So I think what Ustad wants me to say is that the importance of Baytul Maqdis is not just a responsibility on the people of Palestine. Okay, one alim, learned person, wrote something very nice. He goes that the people of Palestine asked for help in the name of the ummah, and we declined on the name of our nationalism or in the interests of our country, such is the state of the Ummah. So very quickly, because we want to finish this off, that the current situation of Gaza, it's central. You speak to any Ahlu Sham. We don't have time today. Safwatullahi al-Ard. Ustad has mentioned the hadith about the people of Sham. Ajib, you know, absolutely ajib people. It's almost as if they are living and breathing, whether they live in Gaza, area 44, 45, is almost as if their sole purpose in being alive is for the protection of Masjid al-Aqsa. That is what they have been doing for us for 75 years, day in, day out, okay? Whilst we have been here busy drinking our Coca-Cola and eating our McDonald's, etc., etc. So what can we do for the people of Sham? First, what Ustad has already mentioned, that the best we can do is
perhaps, number one, develop pain. You know, that real pain. Ask Allah Ta'ala when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Ke al-mu'minuna kamathilil jasad," or kama qala alayhi salatu wassalam, that when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam described the ummah, he used the figurative nature of a person, one person. إِذَشْتَكَ مِنْهُ عُدْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ, that when one body part hurts, the other body parts are also affected. So one, we develop pain. Secondly, we learn about the rights that Masjid al-Aqsa has over us and perhaps what rights we have over them. Educate. You have, mashallah, amazing ulama here, all sitting in the front row, Mawlana Saifuddin Sahib, Mawlana Ismail Sahib. Sit with them. Ask them, what do we need to know about Masjid al-Aqsa? What do we need to teach about Masjid al-Aqsa and Baytul Maqdis? Do whatever you can in terms of activism. It is enough, you know, sometimes we get caught in long conversations about this country is not doing this and this leader is not doing that, okay? It is true that the 10 Arab countries surrounding Israel, forget sending a cup of oil unanimously together, cannot even send a cup of water. That is true. But it is enough that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba spoke about Masjid al-Aqsa for me and you to at least develop the tongue in a very legal, in a very empathetic, sympathetic, in a very politically correct manner to be able to present the case of Masjid al-Aqsa. And if it comes to writing, lobbying, you know, your own individual efforts, not one has virtue over the other. Yes, some may be more urgent, more important. And finally, I'll maybe end on this note. Okay, when we get to Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Al-Insan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Allah Ta'ala, when He counts, says, you know what? Aponch gehe Muhammad Hassan, you're in Jannat. Look at all these blessings. He's going to say, وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Allah Ta'ala is not going to say that your outcome was great, or you achieved, or you managed to free Palestine. He's going to say, وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, that your effort was praiseworthy. Your effort was praiseworthy. Your effort was something that deserved. And finally, make Masjid al-Aqsa and this problem a means for our personal rectification. Alama Alusi al-Hanafi rahimahullah, he mentions under wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. He says, a musiba kanat min musa'ib dunna kal marad wa sa'irin nakabat. I'll leave it to the ulama to discuss the nakba nakabat. Let it not be that because of our lacking as Muslims, our lacking in Fajr Salah, our lacking when it came to tongue, our lacking when it came to listening to the advices of the ulama, our staying away from sins, our not developing tawbah, our not developing taqwa, that our brothers and sisters are suffering elsewhere in the world. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu alayk.
آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں نا نہیں سچ وہ مولانا حسین صاحب کو کہو درود شریف پڑھ لیجیے میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ سچ ہاتھ اٹھاؤ اتنا گنے گا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وسلم ورحم وترحم وتحنن وأنعم وأكرم وأفضل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد كما جعلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عما نواله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ الحرمين الشريفين واجعل اللهم امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ اللهم احفظ مسلمي فلسطين اللهم احفظهم اللهم احفظهم اللهم احفظهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رحم الراحمین ہماری سیئات کو مبدل بالحسنات فرما ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت نصیب فرما اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں خصوصی شغف عطا فرما اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے صحابہ کرام کے وسیلے سے محدثین کے وسیلے سے امام بخاری کے وسیلے سے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ اس بخاری کی برکت سے ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما فلسطین کے بیواؤں کی حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما یتیموں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی نصرت فرما اللہ ہمارے آنکھوں کو اے اللہ تو ٹھنڈی فرما ان کی فتوحات انہیں فتوحات دے کر اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ظالمین کے ظلم سے اس دنیا کو پاک فرما اے اللہ ظالمین کے ظلم سے اس دنیا کو پاک فرما اے اللہ اس مسجد کو بھی قبول فرما اس مسجد مدرسے میں پڑھنے والوں کو قبول فرما یہ بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما اے رحم الراحمین ان میں جو غیر شادی شدہ ہے اپنے اپنے وقت پر ان کو اچھا رشتہ عطا فرما اولاد صالح عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلائے اے اللہ اس شہر کے ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما دنیا بھر کے ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی ایمان اور عفت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی ہمارے اپنے ایمان کی اللہ حفاظت فرما مرتے دم تک ہم ایمان کے ساتھ رہے اور اس دنیا سے جائے اللہ تو ہم سے خوش ہو اللہ تو ہم سے خوش ہو اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھ ایمان کی موت ہمیں عطا فرما حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے عبادت فرما بلا حساب و کتاب بلا میزان کے اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی طرف سے امام بخاری کو اسی طرح یہ جو کتابوں کے مصنفین ائمۃ الستہ ان سب کو جزا خیر عطا فرما اس میں جو روات ہے جن کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی اللہ ان سب کی قبر کو نور سے بھر دے ہر صحابی کے قبر کو نور سے بھر دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے جزا خیر عطا فرما کرورا 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 درود و رحمت آپ کی قبر اثر پر نازل فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما ہمارے حضرت کی مغفرت فرما ان کے درجوں کو بلند فرما شیخ یونس صاحب کی مغفرت فرما مفتی سعید صاحب کی مغفرت فرما حضرت مولانا ظرف علی خان جو ابھی انتقال کر چکے ہیں حدیث کی بہت بڑی خدمات انہوں نے کی ہے اسی طرح علامہ خارج معمور صاحب دیگر حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب جو شہر میں تھے ہمارے والدین اور اس طرح جن کا نام ہمارے ذہنوں میں ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اس شہر کے قبرستان میں جتنے لوگ اللہ مدفون ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ اس مسجد میں بھی جو اسکیم ہے دوسری مسجد بنانے کی ابھی ساتھی بتا رہے تھے اللہ اس کو تو کامیاب فرما غیب سے اے اللہ اس کے لیے معاونین تو مہیا فرما ہمارا آپس کا اختلاف ختم فرما ہمارے اندر اتفاق نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہ مانگ سکے اور تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے وہ خیر مانگی ہے وہ سب ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اسے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
Initially, I'd like to thank Mufti Sahib for taking out his precious time and honoring us with an amazing gathering of hadith. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve him and allow his works to benefit the masses. Jazakumullahu khaira for the remainder of the people for attending as well. May Allah ta'ala accept your attendance. Inshallah, food will be served upstairs. Brothers are requested to make the way upstairs. And if upstairs does become full, then inshallah ta'ala food will also be served in the corner in the Jamaat Khana. So upstairs first, if that becomes full, then in the left-hand side corner in the Jamaat Khana, food will be served here. Shukran jazeela.